أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. شروع کرتے نحمدہ و نصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم 70واں پارہ جس کا نام ہے اقترب للناس، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت، شروع کریں گے. اس سے پہلے کچھ ہوم ورک اسٹوڈنٹس کا 16th پارے سے متعلق چند سلائڈس کی روشنی میں دیکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے کل پڑھا اللہ تعالیٰ اس میں سے ایک ایک چیز پہ ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کل کے پارے میں ہم نے سورۃ کہف کا آخری حصہ، سورۃ مریم اور سورۃ طہٰ، تین اہم صورتیں پڑھی تھیں، اور سب صورتوں کو پڑھنے کے بعد اس چیز کا یقین ہوا کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے. ہم نے دیکھا تھا کہ کس طریقے سے مختلف واقعات جو کہ بظاہر بہت ہی ناپسندیدہ لگ رہے تھے لیکن ان کی تہوں میں چھپی ہوئی بات تھی. تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی مشکل وقت آئے تو یہ مت کہیے کہ وائے می، ایسا میرے ہی ساتھ کیوں ہوا. پھر اسی طرح سے ہم نے سورۃ مریم کے بالکل آغاز میں حضرت زکریہ علیہ السلام کی سرگوشیاں دیکھی جو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتے تھے، اور اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جن کو اللہ سے تعلق ہوتا ہے وہ دوسروں کو سنانے کی بجائے چپکے چپکے اپنے رب کو پکارتے ہیں، اور یہ ایک اچھے تعلق کی علامت ہوتی ہے. آپ کے میرے لیے بھی اس میں اپنے لیے محاسبے کا نقطہ ہے کہ جب مجھے کچھ مانگنا ہوتا ہے، جب مجھے کوئی مشکل آتی ہے اپنی زندگی میں، تو میں کس کی طرف جھکتی ہوں؟ اور ایک ہی ذات ہے جس کو آپ پکار سکتے ہیں، اور وہ آپ کا میرا رب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صرف اپنے رب کے سامنے ہی مانگنے والا بنا دے. پھر ہم نے سورۃ مریم میں یوم الحسرہ کا ذکر دیکھا تھا. قیامت کے دن سب کو حسرت ہوگی، برے کام کرنے والوں کو تو ہوگی ہی، اچھے کام کرنے والوں کی حسرت کیا ہوگی کہ کاش کچھ اور کام کر لیتے جو آج ہمارے درجے یہاں سے بڑھا دیتے۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کو ملنے کا اگر شوق ہے اور اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہو، تو اپنے آپ کو شرک سے بچانا ہے۔ صبح و شام اللہ تعالیٰ کے ذکر کو بلند کرنے کی بات بھی پڑھی، اور کل کا پارہ چونکہ ہمارا علم اور علم والوں کی نسبت سے تھا، استاد اور شاگرد کا تعلق، دو دعائیں تھیں اس میں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، علم سے متعلق، اور دوسری دعا جو تھی وہ ربی زدنی علما۔ اس سے آپ کو مجھے علم کی اہمیت کافی حد تک واضح ہو گئی کہ علم کے بغیر دنیا کی کوئی دولت بھی مل جائے تو وہ فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ کرے۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ واقف الصلاۃ علی ذکری، آپ کو ایک بہت ہی خوبصورت مائنڈ میپ دکھ رہا ہوگا، ایک سیڑھی ہے، یا ربی، نیچے یا سے شروع کر کے اوپر رب کا نام ہے۔ حقیقت ہے کہ ہم وہ کمزور بیلے ہیں کہ جو کسی مضبوط درخت کے سہارے تو کھڑی کر دی جائیں گی، اس کے برعکس نہیں۔ نماز اللہ کی یاد کے لیے، سوال کیجئے، ابھی جو اس سے پہلے نماز پڑھی اس میں اللہ یاد آیا؟ اللہ کرے کہ ہماری نمازیں بھولی ہوئی چیزوں کو یاد کرنے کی بجائے اللہ کو یاد کرنے والی بن جائیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اپنے پیچھے وراثت نہیں، ورثہ چھوڑنا ہے، اور ایسا سوچ لینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کو عملی جامہ پہنانا آج کے بارے میں ہم دیکھیں گے۔ ایک مقصد کے ساتھ جینا اور جد و جہد کے ساتھ جینا انشاءاللہ آپ کی میری ہر چیز کو ورثہ بنائے گا کہ صدیوں تک لوگ پھر ہمیں یاد کریں گے۔ چلتے ہیں 17 پارے پہ، بہت ہی خوبصورت پارہ ہے۔ پہلی سورت جو ہم اس میں پڑھیں گے وہ سورت الانبیاء ہے، اور یہ صرف سورت کا نام نہیں، پارے کا بھی نام ہے۔ ہمارے اس پارے کا موضوع کیا ہے؟ انبیاء کرام کا رشتہ اللہ سے، دعاؤں کے آئینے میں، پروفٹس ریلیشن شپ ود اللہ سبحانہ تعالیٰ ان دی لائٹ آف سپلیکیشنز۔ اور ہم دیکھیں گے کہ کیسے انبیاء کرام بھی انسان تھے لیکن مختلف قسم کی آزمائشوں میں ڈال دیے گئے، اور کسی آزمائش کے موقع پہ ان کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں دکھا۔ کسی ایک نبی کو آپ کسی زندہ یا مردہ کے سامنے جا کر دعا کے لیے کھڑا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ انبیاء کرام کا سر جھکتا تھا تو صرف اللہ کے آگے سجدوں میں جھکتا تھا۔ کسی نبی کے ہاتھ میں آپ کالے دھاگے نہیں دیکھیں گے، کسی نبی کے گلے میں تعویذ نہیں دیکھیں گے، حالانکہ وہ ہم سے بہت زیادہ اللہ کا قرب رکھتے تھے۔ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے علم عمل کو بھی دیکھیں۔ پورے پارے میں سے آپ نے چیزیں نوٹ کرنی ہیں، اور یہ وہ پارہ ہے جس میں اتنی خوبصورت دعائیں ہم پڑھنے والے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو ہم سب آیت کریمہ کہتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ نے نبیوں کو ہمارے لیے رول ماڈل بنا کر بھیجا تھا، اگر ہم نے ان کے طریقوں پہ چلنا ہی نہیں ہے تو فائدہ کیا تھا پھر؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ جوڑنے والا بنا دے۔ جس طرح ماضی کی شخصیات نے ایک دوسرے سے فائدہ اٹھایا، کیسے؟ پچھلے پارے کے ساتھ ذرا سا اس کو جوڑیے۔ ہم نے کل دیکھا تھا کہ کیسے استاد اور شاگرد کا رشتہ خوبصورت ہو تو انسان کو بلندیاں ملتی ہیں۔ وہ کچھ مشہور نام آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں، کس طریقے سے یہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ امام مسلم رحمہ اللہ شاگرد تھے امام بخاری کے، تلمیذ کہتے ہیں شاگرد کو، امام بخاری رحمہ اللہ شاگرد تھے امام احمد بن حنبل کے، امام احمد شاگرد تھے امام شافعی رحمہ اللہ کے، اور امام شافعی شاگرد تھے امام مالک کے، اور امام مالک شاگرد تھے نافع کے، اور نافع شاگرد تھے العرج کے، لنگڑے کو کہتے ہیں، اور العرج شاگرد تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے۔ اور ابو ہریرہ نہ صرف یہ کہ شاگرد بلکہ ساتھ رہنے والے صحابی تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دعا کیجئے ہماری بھی نسبت ایسے ہی کہیں جڑ جائے۔ یہ انبیاء کرام سے نسبتیں جڑتی ہیں علم والوں کی، تبھی سچا اور صاف ستھرا علم ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن اور سنت سے جوڑ دے۔ اور آج انہی شخصیات کا نام لے کر کچھ لوگ تقابل کرتے ہیں اور کچھ فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہیں، حالانکہ یہ ساری اپنے دور کی چنی ہوئی شخصیات تھیں. اس بارے میں ہم چناؤ کا طریقہ بھی پڑھیں گے. انبیاء کرام کیسے چنیں گے اور آج امت مسلمہ کیسے چنی جائے گی؟ آئیے شروع کرتے ہیں اللہ سے دعا کر کے کہ اس بارے سے ہم بہت کچھ لے لیں. چند چیزیں جو آپ کے شوق کو بھارنے کے لیے ہوتی ہیں تاکہ آپ اور شوق سے سنیں کہ اچھا اس بارے میں اتنا کچھ ہے. تو اس میں حج کے بارے میں بات ہوگی کہ حج کیسے اتحاد امت کی ایک نشانی ہے. پھر اللہ کے کام خلوص دل سے کرنے ہیں، ادھورا دین نہیں لینا، کناروں پہ رہ کر عبادت نہیں کرنی بلکہ اس کو گہرائیوں میں سے پانا ہے. دین اور دنیا کی بھاگ دوڑ میں سب سے اوپر دین کو رکھنا ہے. اللہ کو سجدہ کرنا ایک مسلمان کی شان ہے، تو اپنے سجدوں کی قدر کرنی ہے. اسلام ایک خوبصورت دین ہے، دین کا مذاق نہیں اڑانا. اللہ کا ذکر سن کر اپنے اندر خوف اور محبت کا احساس پیدا کرنا ہے. سب پہ آمین کہا کریں اور انشاءاللہ کیا کریں، نیتیں کیا کریں. دیکھیں یہ سب کچھ آپ کے لیے ہو رہا ہے. آپ اور میں غور و فکر کرنا سیکھ رہے ہیں کہ ہم اس قرآن سے کیسے میکسیمم فائدہ لے سکیں. اور اگر صرف ہم نے ترجمہ ہی سننا ہے تو پھر تو بہت آسان ہے، لکھا ہوا بھی سامنے مل جاتا ہے. دعا کیجئے کہ یہ قرآن جو سفر ہمارا آپ کا شروع ہوا ہوا ہے، یہ آپ کے علم سے زیادہ عمل کا سفر بن جائے، تربیت اور تزکیہ کا سفر بن جائے، اور کہنے والوں کو سننے والوں سے زیادہ فائدہ ہونے لگے. پھر ہم نے سیکھنا ہے کہ آپ اللہ کے دین کی مدد کریں، اللہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ اکبر. اور اللہ کی مدد آتی ہے قربانی، ہجرت اور نفس پہ قابو پانے سے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تینوں کی توفیق دے. پھر اللہ کے لیے اچھا بننا ہے، لوگوں کے لیے نہیں، ذاتی زندگی کے تقاضوں کو پیچھے ڈال کر اللہ کی بات کو آگے ڈالنا ہے. صرف اللہ سے مانگنا ہے، قبروں پر جا کر نہیں مانگنا. اس بارے میں بہت ہی خوبصورت مثال آئے گی الطالب والمطلوب کی. ہم بھی تو اللہ کے نبیوں کی طرح مختلف آزمائشوں میں آتے ہیں نا، تو وہ بھی تو آئے تھے، انہوں نے کیا کیا، ہم نے بھی انشاءاللہ وہی کرنا. پھر مسلمان ایک چنی ہوئی قوم ہے، ہم نے اپنا مقام بھی پہچاننا ہے اور اپنی اصلاح کی نیت بھی کرنی ہے. اور اسلام ایک آسان دین ہے، اپنی زندگیوں میں اس کو لانا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو آسان کر دے. یہاں یاد رکھیے کہ سورۃ الانبیاء آپ دیکھیں گے کہ اس کی 112 آیتیں ہیں، مکی سورت ہے. اور سورتوں کی ترتیب میں اگر آپ دیکھیں تو یہاں تو اس کا نمبر آپ کے سامنے ہی ہے، 21 نمبر کی سورت ہے، لیکن اگر نزول میں دیکھیں تو یہ 73 نمبر کی سورت تھی. اور یہ وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم بڑھ چکے تھے، اور مکی دور کی صورتوں والا سارا رنگ آپ کو ان صورتوں میں دکھے گا. آیتیں چھوٹی ہوتی ہیں، فلو ہے، جیسے دریا کے کنارے کھڑے ہو نا تو پانی کم گہرا ہوتا ہے لیکن دریا کم چوڑا ہوتا ہے، آگے جاتے جائیں تو چوڑے سے چوڑا ہوتا جاتا ہے. اصل میں یہ صورت سفر ہجرت میں نازل ہوئی تھی. بعض اس کو مکی کہتے ہیں، آپ کو بعض مصحف پہ مکی دکھے گی، بعض پہ مدنی دکھے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم اس سورت کو ہر حساب سے سمجھ سکیں. آئیے پڑھتے ہیں ترجمہ آیت نمبر 1 سے شروع کر کے. یہاں سے اب یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس پارے کے شروع میں نئی سورت شروع ہو رہی ہے، جیسے سبحان الذی اسری تھی 15ویں پارے میں، اور اینڈ پہ عموماً ایک پوری سورت پہ ہو جاتا ہے. قرآن کا مزاج ہے، جتنا آپ اس سے پیار کرتے جائیں گے آپ کو اس کے اندر غور و فکر کی توفیق بھی ملتی رہے گی اور اس میں سے اپنے لیے عمل کی راہیں بھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون. آیت 1 سے 10 ٹاپک لکھے گا. اول تو سنتے ہی نہیں، سنے بھی تو عمل کے لیے نہیں. دعا کیجئے یہ ہماری کیفیت نہ ہو. لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا، پھر بھی وہ بے خبری میں منہ پھیرے ہوئے ہیں. ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نئی نصیحت آتی ہے اسے وہ کھیل کود میں ہی سنتے ہیں. ان کے دل بالکل غافل ہیں، اور ان ظالموں نے چپکے چپکے سرگوشیاں کی کہ وہ تم ہی جیسا انسان ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ جو تم آنکھوں دیکھے جادو میں آ جاتے ہو. پیغمبر نے کہا، میرا پروردگار ہر اس بات کو جو زمین و آسمان میں ہے بخوبی جانتا ہے، وہ بہت ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن حیران کن خوابوں کا مجموعہ ہے، بلکہ اس نے از خود اسے گھڑ لیا، بلکہ یہ شاعر ہے۔ دیکھیے خود ان کے اپنی باتوں میں کتنا کانٹراڈکشن ہے جو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ قرآن کی اس دعوت پہ سٹ پٹا چکے تھے، اس خوبصورتی اور اس قرآن کے فائدے سے وہ منہ موڑ نہیں سکتے تھے، لیکن تعصب اور حسد ان کو ماننے نہیں دے رہا تھا۔ کہا، اچھا یہ شاعر ہے، ورنہ ہمارے سامنے کوئی ایسی نشانی لاتے جیسے اگلے پیغمبر بھیجے گئے تھے۔ ان سے پہلے جتنی بستیاں ہم نے اجاڑی سب ایمان سے خالی تھی۔ اللہ کبھی ایمان والوں کو تباہ نہیں کرتا، یہ یاد رکھیے۔ تو کیا اب یہ ایمان لائیں گے؟ تجھ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر ہم نے بھیجے سبھی مرد تھے جن کی طرف ہم وحی اتارتے تھے، پس تم اہل کتاب سے پوچھ لو اگر تمہیں خود علم نہ ہو۔ ہم نے ان کے ایسے جسم نہیں بنائے تھے کہ وہ کھانا نہ کھائیں، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے ان سے کیے ہوئے وعدے سچے کیے، انہیں اور جن جن کو ہم نے چاہا نجات عطا فرمائی، اور حد سے نکل جانے والوں کو حیرت کر دیا۔ یقیناً ہم نے تمہاری جانب کتاب نازل فرمائی ہے، فیہ ذکرکم افلا تعقلون، اس کتاب میں تو تمہارا اپنا ذکر ہے، کیا تم عقل استعمال نہیں کرتے؟ دوسروں کی باتیں پڑھتے ہو، دوسروں کی چیزوں کو دیکھتے ہو، تمہیں اپنی اس کتاب کی کوئی پرواہ نہیں؟ کیا پتہ چلا؟ اقترب للناس حسابہم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے 5301، آپ نے اپنی دو انگلیاں کھڑی کی ایسے، یہ دیکھیں، اور فرمائے، بوئس تو انا وسا تو کہا تعین، میں اور قیامت اس طرح بھیجی گئیں۔ اب یہ کیسے بھیجی گئیں؟ مراد کیا تھا کہ میرے بعد قیامت ہی آئے گی، بیچ میں کوئی اور دوسرا نبی نہیں آئے گا، کسی اور کی دعوت نہیں، سنبھلنا ہے تو سنبھل جاؤ، کوئی اور ہادی اور بشیر و نذیر نہیں آنے والا۔ اب مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ ان دو انگلیوں کو ساتھ کرنے سے کیا مراد تھا؟ بعض کہتے ہیں کہ جیسے ان دو انگلیوں کے بیچ میں کچھ نہیں ہے نا، تیسری چیز نہیں، اور کچھ کہتے ہیں یہ دیکھیے، یہ انگلی چھوٹی ہے نا، ان دونوں کے بیچ کا جو گیپ ہے، یہ نبی کا دور جو دنیا بننے سے لے کے اب تک گزر چکا، اور یہ ہے نبی کی بعثت سے لے کے قیامت تک کا دور۔ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة موردون، قریب آ گیا لوگوں کے حساب کا وقت۔ لفظ حساب سنتے ہی دل بیٹھنے لگتا، بچوں کو عموماً حساب کا مضمون مشکل لگتا، اور کسی نہ کسی عمر کے حصے میں ہم حساب کتاب میں پڑھے ہی رہتے ہیں۔ بچپن میں ہم اپنی ٹافیاں اور کینڈیز گنتے تھے، اور کھلونوں کو گن گن کے رکھتے تھے۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے اسکول گئے تو گریڈز گننے لگ گئے، اے گریڈ، بی گریڈ، سی گریڈ۔ تھوڑے سے جوان ہوئے تو اسکور گننے لگے، کس کھلاڑی کے کتنا اسکور اور کتنے رنز اور کتنے گول۔ اور تھوڑے سے بڑے ہوئے 18-20 سال کے قریب تو جاب پہ کتنے پیسے ملیں گے یہ گننے لگے۔ 20 سے 25 کے بیچ میں آئے تو دنیا کے فیکٹس گننے لگے کہ اچھا دنیا کی آبادی کتنی ہے، کتنے حصے پہ خشکی ہے، کتنے پہ پانی ہے۔ 25 سے 30 میں جب کمانے لگ گئے تو ہر وقت یہ گننے لگے کہ کما کتنا رہے ہیں اور کتنا چاہیے، کتنا جاب، آورز، بزنس۔ اور 30 سے لے کر 40 سال کے دور میں انسان پھر اپنے بچے، اپنے ایسٹس جمع کرنے کی گنتی میں رہتا ہے، فلاں جگہ زمین کا کتنا ریٹ ہے، آج کل ڈالر کا ریٹ کیا چلتا ہے، سونا کس بھاؤ ہے۔ اور پھر 40 سے بعد کے دور میں تو بس الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ پھر انسان کمزور ہوتا جاتا ہے، اور اولاد اور پوتے نواسے بڑے ہوتے جاتے ہیں، بینک کی سٹیٹمنٹس دیکھ دیکھ کے تسلی دیتا رہتا ہے، لیکن ایک دن آئے گا، ایک ایسی سٹیٹمنٹ آپ کے میرے سامنے کھلے گی کہ جس سے کسی کو انکار نہیں، اور وہ ہے آپ کا میرا نام اعمال۔ اصل جا کے وہاں حساب کتاب ختم ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ سب سے بڑی فکر اپنی یہ کر لیں، میرے نام اعمال میں کتنی نیکیاں جا رہی ہیں، میرے نام اعمال میں نہ چاہنے کے باوجود آج کتنے گناہ چلے گئے، کتنی غلطیاں ہو گئیں، اچھے کام کرنے کے دوران بھی مجھ سے کتنا کچھ غلط ہو گیا. اور آپ دیکھیے کتنوں کو یقین ہے اس خبر کا جو اللہ نے آج سے 1440-50 سال پہلے دی. ریڈیو پہ ایک خبر مل جائے نا، ایک خبر آ جائے ریڈیو میں کہ سیلاب آ رہا ہے، انتظام کر لو، تو ہم اپنی جگہ سے ایسے ڈر ڈر کے بھاگیں گے، جلدی کر لو، پتہ نہیں بعد میں پتہ چلے وہ خبر جھوٹی تھی یا سیلاب کا رخ مڑ گیا، دریا کہیں اور نکل گیا. لیکن ہمیں اللہ کے اس کلام پر اتنا تو اعتبار ہو جتنا ریڈیو کی ایک خبر کا اعتبار ہے. اقترب للناس حسابہم، آپ کہتے ہیں قیامت تو ابھی بڑی دور ہے، ابھی تو علامات کبریٰ بہت سی ہیں. تو اللہ کے نبی کی بات یاد رکھیے گا، من مات فقد قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. تو ابھی دنیا چلتی ہوگی، میں اٹھ کے چلی جاؤں گی، اور جس دن میں نے مرنا ہے مجھے حساب دینا پڑے گا، قبر کے 3 سوال اور حشر کے 5 سوال یہ تو کرنے پڑیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کر لیں. پھر اس میں آپ دیکھیے نبیوں کے بشر ہونے کی بات ہے. آپ کے میرے عقیدے کی درستگی کے لیے یہ بات نوٹ کیجئے گا کہ نبی بشر ہوتے تھے، وہ کھاتے بھی تھے، پیتے بھی تھے، موت بھی ان کو آتی تھی، اور اسی طرح سے ان کی زندگی، انبیاء کرام کی جو زندگی تھی وہ حقیقت میں اس چیز کی غماز تھی کہ وہ انسانی تقاضے لے لے کے چلتے ہیں. آج لوگ دین کے ساتھ ایک دم ایک ماورائی سا تصور رکھتے ہیں، نہ کھانا، نہ پینا، نہ ہنسنا، نہ بولنا، اور ان کو کسی کونے میں ڈال دیجئے جہاں وہ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، نہ ان کا ہماری زندگیوں میں کوئی دخل ہو اور نہ کوئی ان کی انٹرفیرنس ہو. یاد رکھیے اس رکوع میں آپ نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ رسولوں کے کھانے پینے اور ان کے زندگی کے معاملے، جس میں شادی بیاہ اور ساری چیزیں ہیں، اس کو بیان کر کے بتا دیا کہ انبیاء کرام کو تم اپنے لیے رول ماڈل بنا لو، تم بھی کھاؤ، تم بھی پیو، تم بھی شادیاں کرو، تم بھی گھر بناؤ، لیکن ان چیزوں میں دل نہ لگ جائے. اور آپ کا میرا کام کیا ہے کہ اس دنیا سے فائدہ اٹھائیں، اس دنیا کو دل نہ دیں، سب کچھ اس دنیا میں نہیں لگا دینا، کچھ نہ کچھ پیچھے رکھنا ہے. پھر آپ دیکھیے یہ کتنی زبردست بات ہے جس پہ یہ ٹاپک تھا کہ سنتے ہی نہیں. آج کتنے لوگ ہیں جو قرآن سنتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں اب تو بہت سننے لگے. نہیں سوری، آپ کا حلقہ احباب بڑا مختصر ہے، آپ کی دوستیں سننے لگ گئیں، آپ کے لائک مائنڈڈ لوگ سننے لگے. اگر آپ 2 بلین مسلمز کا اگر حساب نکال کر دیکھیں تو بھی بہت سارے نہیں سنتے. اس وقت بھی سارے نہیں آئے ہوئے، کسی کو گھر بیٹھ کے وظیفہ کرنا ہے، کسی کو پڑھائی کرنی ہے، کسی کو افطاری بنانی ہے، کسی کے پاس رائٹ نہیں ہے، اور اپنے اپنے عذر، اپنے اپنے بہانے. اگر اس قرآن کو سننا ہماری پر ترجیحات بن جائیں، ہم سب کو حساب کی فکر ہو. لیکن اللہ کہتے ہیں ہم فی غفلت موردون، وہ تو غفلتوں میں جی رہے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ غفلت سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے، انسان غفلت میں تو مر بھی سکتا، سوتے میں بچہ چلے اور چھت سے نیچے گر جائے تو مر جائے گا. تو غفلت کو ختم کرنا ہے. ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہماری زندگی کا ایک ایک منٹ قیمتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ایک منٹ کتنا قیمتی ہوتا ہے؟ آپ 200 گز زمین چل کے گزار سکتے ہیں ایک منٹ میں، 250 لفظ بول سکتے ہیں آپر میں، اور خون سارے جسم سے ہو کر واپس دل میں آ جاتا ہے ایک منٹ کے اندر، اور زمین اپنے محور کے گرد کتنا لمبا چکر کاٹ لیتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا احساس ہو بھی کیسے؟ ہماری زندگی تو بڑے خانوں میں بٹ گئی، ہم کدھر کدھر کھو گئے. اصل بات یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ ہمارے پاس بڑا لمیٹڈ ٹائم ہے، آخرت ادھار ہے، اور اگر دین کی کوئی بات ہے بھی نا تو اس میں صرف ایک عبادت ہے. کل ایک چھوٹا سا آرٹیکل ملا، آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. لکھا ہوا ہے دورہ قرآن عادت یا عبادت، یہ ایک سوال ہے. آج کل دورہ قرآن سننا زوروں پر ہے، یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں، پورے قرآن کا دورہ ہو جاتا ہے اور ہمارے اخلاقیات اور معاملات ویسے کے ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے پہلے پارے سے پہلے تھے. وجہ کیا ہے؟ کہ تعلیم ہے، تربیت نہیں، تزکیہ نہیں، ہم بس ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ بھی اپنے آپ سے پوچھئے کتنے لوگ ہیں جو یہاں آتے ہی بس انتظار میں ہوتے ہیں کہ پارا ختم ہو جائے، ابھی رب نہیں ہوا، ابھی نصف نہیں ہوا، پورا کیسے ہوگا؟ ہائے اتنے پیچھے صفحے رہتے ہیں، اگر آپ یہ صفحے گننے رہتے ہیں نا تو سوری ٹو سے دیٹ، پھر آپ عادتاً آ رہے ہیں. عبادت میں تو آپ کو ہوش نہیں رہتا کہ آپ کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. تو کیا سیکھنا ہے اپنے میں نے؟ کہ خود کو اس قابل کرنا ہے کہ اللہ کے اس کلام کو سنتے ہوئے غفلت سے نہیں سننا. اس کی دعا کیجئے کہ اللہ میرا آپ کا عمل بدل دے، کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاک کی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. پھر ہم غافل کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ سنجیدہ کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہ دنیا بڑی حسین ہے، ہم بے روح ہو گئے، ہماری نمازیں بے کیف ہیں، ہمارے قرآن میں وہ لذت نہیں ہے، ہماری اذانوں میں وہ روح بلالی نہیں ہے. کتنے سال پہلے کہہ گئے شاعر کہ رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی. آج ہم اذان کی آواز سن کر سر پہ دوپٹہ تو ڈھونڈتے ہیں لینے کے لیے کہ جلدی سے، لیکن ہم اس کے ایک لفظ اللہ اکبر پہ غور و فکر نہیں کرتے. رمضان سے کچھ عرصہ پہلے ایک لیکچر ہوا ہے، آپ کو بھیج دیں گے ناروے میں، صرف اذان کے اوپر غور و فکر کر کے اللہ اکبر کے نقطے ڈھونڈے تھے. ہم سب کے دل ڈوب رہے تھے اس دن، آپ کو آج بھیجیں گے انشاءاللہ. کیسے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح ضروری ہے. تو خلاصہ کیا ہے؟ کہ ہر کام کو کرتے ہوئے گول آخرت کو بنا لیں. آپ کی میری زندگی آخرت اورینٹیڈ ہو. جتنا زیادہ آپ نے اللہ کو اپنے اعمال دکھانے ہیں یہ احساس ہوگا، اتنا آپ کے کاموں میں کوالٹی ہوگی. کسی بڑے انسان کو کچھ دینا ہوتا ہے تو تسلی نہیں ہوتی آخری وقت تک کہ کچھ اور سجا لیں، کچھ اور ڈال دیں، کچھ اور کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کی میری اصلاح فرما دے. پھر اس میں آپ دیکھیے، فی ہی ذکرکم، دنیا کی کسی کتاب میں آپ کا نام آ جائے. دنیا کی ایک بک ہے نا گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ، آپ کہتے ہیں کہ لوگ الٹے چلتے ہیں، مونچھیں رکھ لیتے ہیں، ناخن رکھ لیتے ہیں، سانپوں بچھوؤں کے پنجرے میں گھس جاتے ہیں تاکہ ایک دفعہ ہمارا نام آ جائے. اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ نام آئے تو کتنی دیر رہتا ہے؟ ایک سال. اس سال کے جا کے دیکھنے ہو جا کر دیکھ لیجئے، اگلے سال آپ کی جگہ دوسری شخصیات آ جائیں گی. لوگ اس کے لیے اتنا رسک لیتے ہیں. اور جس کتاب میں آپ کا میرا ذکر ہے اس کے لیے کتنی محنت، کتنی فکر. یہ کتاب آپ کو بتاتی ہے ہو آر یو. دیکھیے ٹاپک ہے نا، مثلا میں کہوں کہ میتھ کا ٹاپک کیا ہے تو آپ کہیں گے جمع تفریق، پلس مائنس، ٹو پلس، تھری فائیو سیون. آپ سے کہتے ہیں سائنس کی بک کا ٹاپک کیا ہے تو آپ کہتے ہیں سائنس، سورج، چاند، زمین، آسمان. جغرافی کا ٹاپک کیا ہے؟ جغرافیہ. قرآن کا ٹاپک کیا ہے؟ کوئی آپ سے پوچھ سکتا؟ آپ ہیں الانسان، یا ایوہ الانسان. اور اسی کو انسان سب سے کم پڑھتا ہے. ویسٹ میں ایک متھ بڑی مشہور ہے، کہتے ہیں دا بیسٹ بک وتھ دی ورسٹ فالوورس. سب سے زیادہ پڑھی جانے والی اور سب سے کم سمجھی جانے والی بک ہے دا ہولی قرآن. ہم مسلمانوں کے منہ پر تماچا. ہر ایک کو اپنی چیز بڑی پیاری لگتی ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کو کبھی احساس ہو نا، کبھی بچیوں میں سے کسی کا نام اخبار میں آ جائے، فرسٹ ٹائم نام آ گیا اخبار میں، آپ کی بیٹی کا نام اخبار میں، وہ اخبار سنبھال کے رکھتے ہیں، کئی اس کے ٹکڑے دیواروں پہ سجائیں گے، یہ دیکھیں میری بچی کا نام آیا تھا اس میں، میرے بچے کا نام آیا تھا. جس کتاب میں آپ کا میرا نام آ جائے پھر ہم اس کے لیے زندگیاں نہ لگا دیں، یہ تو ناقدری کی بات ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ کتاب واقعہ بڑی ہوتی ہے. بچے پڑھیں گے تو یہ سٹوری بک ہے، جوان پڑھیں گے تو فکشن ہے. آج صبح پڑھا کے آئی ہوں سورت یوسف کا ایک رکوع. بچیوں کو پڑھاتے وقت میں سوچ رہی تھی کہ بچیاں سوچیں گی کہ اچھا پھر تو ڈرامے فلمیں بھی دیکھی جا سکتی ہیں، اس میں بھی تو رومانس ہی ہوتا ہے. جو سورہ یوسف کے دوسرے رکوع میں رومانس کی کہانی تھی، جوان سنیں گے ان کو ایسا لگے گا ذرا سے بڑے ہوں پوری زندگی کے مسائل کا اس کے اندر حل ہے. بوڑھا سنے گا تو اس کو اپنی زندگی کے اوپر حسرت اور بعد میں اگلی زندگی میں کیا کرنا ہے. تو کہہ لیجئے یہ کتاب بندے کے ساتھ بڑی ہوتی جاتی ہے. آپ کہیں میں بور ہو رہی ہوں، آپ کو بکس بانٹ دی جائیں، پڑھیں، کھول کے دیکھیں بچوں والی بک ہے، آپ کا دل ہی نہیں لگے گا، آپ کہیں گے میں کوئی بچی ہوں. آپ کو فکشن دے دیا جائے آپ کہیں گے چھوڑیں. آپ کو سسپینس ڈائجسٹ بانٹ دیے جائیں آپ خوش نہیں ہوں گے. لیکن قرآن ہر بندے کے ٹیسٹ کے ساتھ بدلتا ہے. پھر جو میں ہر سال محسوس کرتی ہوں اپنے بارے میں بھی، دیکھیے دورہ قرآن ہر سال ہوتا ہے، میں اپنی عمر کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتی ہوں. آج سے 20 سال پہلے جب میں نے اس قرآن کو پڑھا تھا، آج جب پڑھوں گی تو مجھے اس میں بہت فرق لگتا ہے. قرآن وہی ہے، میں بدل گئی. آپ دیکھیے کہ ایک بندے کی 15 سال کی عمر کے جو تجربات ہو سکتے ہیں वो उसकी 22 साल 25 साल की उम्र से फ़र्क होंगे ना, 10 साल की उम्र की सोच और 20 साल की उम्र की सोच में फ़र्क है ना, तो फ़ी ही ज़िक्रुकुम। और इसी पे सहाबी को आया था ख्याल कि मेरा इसमें ज़िक्र कहाँ है, तो ढूंढते ढूंढते आखिर में सूरत तौबा पे रुक गए कि खलतु अमलन सालिहन वाखर सैया, कि इन्होंने कुछ अच्छे और कुछ बुरे अमल जमा कर लिए हैं। तो दुआ कीजिए कि इस किताब को पढ़ने के लिए हमें संजीदगी मिल जाए। आप में से हर एक जिसने बीए किया, मास्टर्स किया, और आपके बच्चे भी, यंग बच्चियाँ भी, सबको कहूँगी, अगर अभी तक इस किताब को समझने और पढ़ने का ख्याल नहीं आया था तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि आज इसका ख्याल आ जाए। नियत कीजिए मैंने इसको कम से कम एक साल देना है, और ऐसा साल देना है कि जिसमें सर डाल के पढ़ूंगी, जैसे मेडिकल के लिए पढ़ती थी, जैसे मास्टर्स के पेपरों के लिए पढ़ती थी। फिर आप देखिए कि आप खुद भूल जाएंगे कि आप कौन थे और क्या नहीं। ये किताब डिस्कवर करती है, ये आपके अंदर के ख़जानों को बाहर लेकर आती है। हम में से बहुत सारों ने अगर ये कुरान पढ़ा पढ़ाया ना होता ना, तो हमें पता भी नहीं था कि हम कर क्या सकते हैं, हमारी खूबियाँ क्या हैं। और ये भी याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा इसके करीब आते जाएंगे, आपको ये इतनी आसान लगती जाएगी। तो क्या सीखा? कुरान मेरे लिए अल्लाह की तरफ से तोहफ़ा है और नेमत है, इसकी कदर करनी है। लोग गफलत की वजह से एराज़ बरतते हैं, मैंने गफलत नहीं करनी। क्या मैं हंसी मजाक में तो ज़िंदगी नहीं गुजार रही? क्या मैं नसीहत को तवज्जो से सुनती हूँ? क्या अपने अल्लाह अपने वादे पूरे करता है? क्या मुझे इसका यकीन है? और इस कुरान में मेरा ज़िक्र है, क्या मैं इसको शौक से पढ़ती हूँ? चलिए आगे चलते हैं। 11 से 29 टॉपिक लिखिए, वर्जियु इला मा उतरफ तुम फीहि व मसाकिनिकुम। लौट जाओ उन घरों में जिन में तुम ऐश कर रहे थे। ये जुमला भी आप सुनेंगे इसमें तर्जमे में, तो फिर इस पे बात होगी। फरमाया, वकम कसम न मिन क़रियतिन कानत ज़ालिमा, और बहुत सी बस्तियां हमने तबाह कर दी जो ज़ालिम थी, और इनके बाद हमने दूसरी कौम को पैदा कर दिया। मुराद ये कि तुम्हें हिसाब किताब की फ़िक्र नहीं, तो डोंट वरी, दूसरों की तरह तुम्हारा भी वजूद ख़त्म हो जाएगा। जब उन्होंने हमारे अज़ाब का एहसास कर लिया तो लगे इससे भागने, तो जवाब मिला, ये है टॉपिक, भाग दौड़ न करो, और जहाँ तुम्हें आसूदगी दी गई थी वहीं वापस लौट जाओ। अब अजाबों को देख के घरों से क्यों बाहर जाते हो? कुरान के लिए तो निकल ना सके। याद रखिए, जो कुरान के लिए घर से नहीं निकलता वो अजाब के लिए निकलेगा। अल्लाह न करे घर में सांप निकल आए, छिपकली आ जाए, हम घर छोड़ के बाहर खड़े हो जाएंगे। तो वो कौमें जो इस किताब के लिए हरकत में नहीं आती, फिर अल्लाह उनको अजाब से हरकतों में लाता है, और क्या कहता है, वापस लौटो और अपने मकानात की तरफ जाओ, ताकि तुमसे सवाल तो कर लिया जाए, सवाल तो होगा। सारी ज़िंदगी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अल्लाह ने आपको मुझे सवालनामा देकर भेजा था। कहने लगे, हाय हमारी खराबी, बेशक हम ज़ालिम थे। फिर तो इनका यही कॉल रहा, यहाँ तक कि हमने इन्हें जड़ से कटी हुई खेती और बुझी पड़ी आग की तरह कर दिया। यानी इनके अंदर से ज़िंदगी की आखिरी रमक भी ख़त्म हो गई। तब तक बस वो यही कहते रहे, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। कभी किसी जलजले की झलकियाँ देखी हैं खबरों में? आपके हमारे इस मुल्क में भी आया था कई साल पहले। कभी सुनामी को देख कर भागते हुए लोग देखे? पीछे पीछे पानी का तूफान होता है और बंदा आगे आगे भाग रहा होता है, उसको सोचिए। ऐसे वक्त में जब इंसान की मौत का वक्त आता है ना, फिर वो भाग दौड़ करता है, निकलता है, लेकिन जब आखिरी हिचकी भी निकल आती है ना, फिर ठंडा होता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं, हमने ज़मीन और आसमान और इसके दरमियान की चीज़ों को खेलते हुए नहीं बनाया। ये एमलेस नहीं है, पर्पसलेस नहीं है, बेकार नहीं है। अगर हम यूं ही खेल तमाशे का इरादा करते तो इसे अपने पास से ही बना लेते, अगर हम करने वाले ही होते। बल्कि हम सच को झूठ पर फेंक मारते हैं, पर सच झूठ का सर तोड़ देता है और वो इसी वक्त नाबूद हो जाता है। तुम जो बातें बनाते हो तुम्हारे लिए बायस खराबी हैं। आसमान और ज़मीन में जो है इसी अल्लाह का है, और जो इसके पास है वो इसकी इबादत से ना सरकशी करते हैं और ना थकते हैं। वो दिन रात तस्बीह बयान करते हैं और ज़रा सी भी सुस्ती नहीं करते। क्या इन लोगों ने ज़मीन की मखलूकात में से जिन्हें माबूद बना रखा है वो ज़िंदा कर देते हैं? अगर आसमान और ज़मीन में सिवाय अल्लाह के और भी माबूद होते, सुन लें वो लोग जो अल्लाह के माँ सिवा के साथ उम्मीदें लगाए बैठे हैं, کیا کہا؟ اگر ایک ہی جگہ دو خدا ہوتے تو یہ دونوں درہم برہم ہو جاتے، زمین آسمان ختم ہوتی. آپ کہیں گے کوئی کہتا ہے؟ جی کہتے تھے، خیر کا خدا الگ ہے، شر کا خدا الگ ہے. اور ایرانی لوگ دو خداؤں کے پجاری ہیں، اہرمن اور یزدان. ایک کو خیر کا رب کہتے ہیں، ایک کو شر کا. حالانکہ آپ دیکھیے کائنات کی کوآرڈینیشن سے دنیا چل رہی ہے. زمین سے پانی اٹھتا ہے سمندروں کے اوپر سے، اور آسمانوں میں جا کر مختلف صورتوں سے گزر کر بارش بنتا ہے. اگر زمین کا خدا کچھ اور کہتا، آسمان کا کچھ اور کہتا، تو اس کائنات کو بارش تک نہ نصیب ہوتی اور سب ختم ہوتا ہے. ایک گاڑی میں دو ڈرائیور بیٹھ سکتے ہیں؟ ایک چولہے پہ دو عورتیں کھانا پکا سکتی ہیں؟ دو لوگ ایک ہی ہنڈیا میں چمچہ پھیر سکتے ہیں؟ تو جب تمہیں نہیں سمجھ آتی یہ بات، تو بتاؤ کیا اس کائنات میں اللہ نے کوئی اپنا مددگار رکھا ہوا ہے کہ تم جا کر اس سے مدد مانگو؟ نہیں. بس اللہ تعالیٰ عرش کا رب ہے، ہر اس وصف سے پاک ہے جو یہ مشرک بیان کرتے ہیں. وہ اپنے کاموں کے لیے کسی کے آگے جواب دے نہیں، اور سب اس کے آگے جواب دے. پوچھئے خود سے، کیا میں خود کو اللہ کے آگے جواب دے سمجھتی ہوں؟ کیا ان لوگوں نے اللہ کسی اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہہ دو، لاؤ اپنی دلیل پیش کرو، یہ ہے میرے ساتھ والوں کی کتاب، اور مجھ سے اگلوں کی دلیل کی بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں مانتے. کیا پتہ چلا اس کائنات میں شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کمزور ہے جس کو اس مدد گھر چاہیے. دیکھیے آپ اور میں گھر کے کام کرتے ہیں، پھر تھک جاتے ہیں، کسی اور سے مدد لے لیتے ہیں. ہم خواتین ہیں، کچھ کام کر لیتی ہیں، کچھ ہم نہیں کرتے، پھر مردوں سے مدد لیتے ہیں. کیا نعوذ باللہ اللہ کمزور ہے؟ اللہ کی کوئی لمیٹیشنز ہیں؟ نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے، اور اسی وجہ سے منہ موڑے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ لا علمی. یہ بھی بڑی اچھی بات ہے، بہت سارے مشرک لا علمی کی وجہ سے شاید بچ جائیں اور ہم جیسے لوگ پکڑے جائیں جن کے پاس کچھ علم تھا اور آرام طلب ہو کر ان تک پہنچتے ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ہم پہ حجت ہمارے خلاف نہ کرے، ہمارے حق میں کر دے. تجھ سے پہلے بھی جو رسول ہم نے بھیجے ان کی طرف یہی وحی نازل فرمائی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کرو. مشرک لوگ کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، غلط ہے. اس کی ذات پاک ہے، بلکہ وہ سب کے سب اس کے باعزت بندے ہیں. کسی بات میں اللہ پر پیش دستی نہیں کرتے، بلکہ اس کے فرمان پر کاربند ہیں. وہ ان کے آگے پیچھے کے تمام امور سے واقف ہے. وہ کسی کی بھی سفارش نہیں کرتے سوائے ان کے جن سے اللہ خوش ہو، اور وہ خود حیبت الہی سے لرزاں و ترساں ہیں. یعنی انہوں نے کسی کی سفارش کیا کرنی ہے، وہ تو خود کانپ رہے ہیں. ان میں سے اگر کوئی یہ کہہ بھی دے کہ اللہ کے سوا لائق عبادت ہے کوئی، تو ہم اسے دوزخ کی سزا دیں گے. ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں. پورے رکوع میں کس بات کا آپ کو احساس ہوا ہے؟ شرک نہیں کرنا. دیکھیں اب ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم 17ویں سیڑھی پہ آ گئے ہیں. اب ہمیں کھل کے اس بات کو سمجھنا ہے کہ شرک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. آپ اور میں اپنی زندگی میں جتنا زیادہ قرآن کا مزہ لاتے رہیں گے، انشاءاللہ اللہ کی توحید بڑھتی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے موت اور آخرت کے مرحلے آسان ہوتے جائیں گے. پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زندگی یا دنیا اس کے بنانے کا ایک مقصد ہے. آپ اور میں یہاں کسی مقصد سے آئے ہیں؟ بالکل. تو کیا اس دنیا میں انسان بے مقصد آئے گا؟ آپ دیکھیے کہ جس کو پتہ ہی نہ ہو میں کیوں آیا، میں کدھر جا رہا، میرا انجام کیا ہے، اس سے بھی زیادہ کوئی ناسمجھ بندہ ہوگا دنیا میں؟ نہیں. تو اصل بات یہ ہے کہ مقصد کو سامنے رکھ کر جینا ہے. آپ دیکھیے کہ ان کے دیوی دیویاں تھے. آج بھی ہندو دھرم میں اس کائنات کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ رام کی لیلا ہے. رام کہتے ہیں اپنے زوم میں خدا کو، لیلا کہتے ہیں دنیا کو. ان کا خیال کیا ہے کہ رام نے کھیل ہی کھیل میں یہ لیلا بنا لی اور رام کھیل رہا ہے. اور ان کے دیوی دیوتاؤں کے قصے آپ سنیے ذرا، بڑے رنگیلے مزاج ہیں. کسی کا کسی سے افیئر چل رہا تھا، کسی سے کسی کا. اور ان کا عقیدہ کیا ہے؟ جس دن رام کا دل بھر جائے گا وہ لات مارے گا، یہ دنیا تباہ ہو جائے گی اور سب ختم ہو جائے گا. کبھی ایسا ہوتا تو کتنا مزہ آتا، لیکن آج مرے کل دوسرا دن، اور کیا چاہیے؟ فکر کیا ہے ایک طرح والے ناس حساب ہوں وہم فی غفلت موردون. تو یاد رکھیے جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا منتہائے نظر کیا ہوتا ہے کہ اس دنیا میں سب پالو، دنیا دار اور اللہ کی یاد سے غافل انسان ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ یہ دنیا بس ایک کھیل تماشا ہے، ہم جہاں عیش و عشرت کے لیے پیدا ہوئے اس لیے یہاں ہر شخص کو حق حاصل ہے کہ وہ جتنی عیش و عشرت اپنے لیے مہیا کر سکتا ہے کر لے۔ گویا دنیا داروں کا نقطۂ نظر یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو چونکہ کئی جگہ کھیل تماشا کہہ دیا ہے تو یہ کھیل اور تماشا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سلسلہ تو صحیحہ کی روایت ہے 1060، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا آپ ذرا اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی کے درد کو محسوس کیجئے گا۔ آپ نے فرمایا لوگوں جو میں سنتا ہوں کیا تم بھی سنتے ہو؟ سب نے جواب دیا کہ اللہ کے نبی ہم تو کچھ بھی نہیں سن رہے۔ آپ نے فرمایا میں آسمانوں کی چرچراہٹ سن رہا ہوں، اور حق تو یہ ہے کہ اسے چرچرانا ہی چاہیے، اس لیے کہ اس میں ایک بالشت اتنی بھر جگہ ایسی نہیں جہاں کسی نہ کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو۔ فرشتے معصوم عن الخطا، گناہوں سے پاک، حساب سے پاک، اگر وہ اتنی سجدوں میں اللہ کے آگے عاجزیاں کرتے ہیں تو مجھے آپ کو کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو ایسے لگتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں سرٹیفکیٹ ہے اور پاسپورٹ ہے اور ویزا لگا ہوا ہے ہمارا جنت کا۔ تو یاد رکھیے کہ فرشتوں کی عبادت کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھیے۔ عبداللہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے کعب احبار سے پوچھا کیا فرشتوں کو تسبیح کرنے کے سوا اور کوئی کام نہیں؟ اگر ہے تو پھر دوسرے کاموں کے ساتھ ہر وقت کی تسبیح کیسے جاری رہتی ہے؟ کعب نے فرمایا میرے بھتیجے کیا تمہارا کوئی کام تمہیں سانس لینے سے روکتا ہے؟ یعنی اس وقت آپ سن رہے ہیں نا، تو ساتھ سانس لے رہے ہیں نا، گھر میں جا کے کھانا بنائیں گے تو سانس لیں گے نا، تو کھانا بنانا یا یہاں سننا سانس لینے سے تو نہیں روک رہا۔ حقیقت چاہیے کہ تسبیح فرشتوں کے لیے ایسی ہے جیسے ہمارا سانس لینا یا آنکھ چپکنا، کہ یہ دونوں چیزیں ہر وقت ہر حال میں جاری رہتی ہیں اور کسی کام میں رکاوٹ اور مخل نہیں ہوتی۔ تو کیا پتہ چلا فرشتوں کے بارے میں؟ عبادت کا ذوق رکھتے ہیں، دعا کیجیے اللہ ہمیں بھی ذوق دے دے، عبادت سے اکتاتے نہیں، دعا کیجیے ہم بھی نہ اکتائیں، اور اپنی عبادت پر تکبر نہیں کرتے، اللہ ہمیں بھی تکبر سے بچائے۔ اور ہمیں تو ہر نماز کے بعد کی دعاؤں میں دعا سکھائی گئی کہ ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اس کو اپنے لیے لازم کیجئے، عبادت میں خوبصورتی ہوگی۔ پھر آپ دیکھیے کہ ہم نے فرشتوں کی شفاعت سے متعلق چیزیں جو دیکھی ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء و صالحین کے علاوہ فرشتے بھی سفارش کریں گے، اور صحیح حدیث سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہ سفارش کن کے حق میں جائے گی؟ جن کے لیے اللہ پسند کرے گا، اور ظاہر بات ہے کہ اللہ سفارش نافرمان بندوں کے لیے تو نہیں، ہاں گناہگاروں کے لیے، وہ لوگ جو فرما بردار تھے لیکن ان سے کچھ چھوٹے بڑے گناہ ہوئے، اللہ ان کے لیے پسند کرے گا۔ تو آپ نے میں نے کیا سیکھا؟ بے مقصد انسان کو آخرت کی فکر نہیں رہتی، میں نے اپنا جائزہ لینا ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو کھیل کے طور پر نہیں بنایا، میں نے اس کو سنجیدہ حقیقت سمجھنا ہے۔ ذرا سا بیٹھ کے سوچیں، یعنی میں تھوڑا سا اگر مزید سوچوا دوں تو ڈر ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ نہ پینک ہو جائیں، لیکن سوچیں ہاں ذرا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، کہاں جائیں گے، کدھر پلٹنا میں نے، کبھی تو سوچئے۔ آپ کو اس پوری صورت میں موت، دعائیں اور آزمائشیں ساتھ ساتھ دکھیں گی۔ میری زندگی کا مقصد ایمان لا کر نیک اعمال کرنا ہے، اس پہ غور و فکر کرنا ہے۔ جو اللہ کی غلامی سے نکلا وہ ذلیل و رسوا ہوگا، اپنی غلطیوں کا اعتراف کر کے توبہ کرنی ہے۔ میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھنا ہے تاکہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ دعا کیجئے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جتنا زیادہ اللہ آپ سے راضی ہوگا نا، آپ اللہ کی رضا کے کام کرنے لگیں گے۔ لکھ لیجئے، کیسے پتہ چلے کہ آپ کا رب آپ سے راضی ہے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ آپ کا دل چاہے گا کہ صبح کو بھی، شام کو بھی، رات کو بھی، دن کو بھی اپنے رب کو راضی کروں، اور اللہ تعالیٰ میرے آپ کے لیے یہ کام آسان کر دے۔ آگے دیکھیے آئے 30 سے 41، ٹاپک ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اور ہم تم کو آزما رہے ہیں خیر سے بھی اور شر سے بھی۔ یہ ہے وہ بڑی حقیقت جس کی طرف یہ پارہ آپ کو مجھے لے کے جا رہا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر چیز میں آج تک اختلاف ہوا، حتیٰ کہ نماز کے طریقے میں اختلاف، اللہ ہے کہ نہیں اس میں اختلاف، لیکن ایک چیز میں اختلاف نہ مومن اور فاجر میں، نہ کافر اور نہ غیر غیر کافر میں، اور وہ کیا ہے؟ موت. ایتھیسٹ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ بھی موت کو مانتا ہے. وجہ؟ دن رات تو اس کی دلیلیں ہیں، ہمارے ہاتھوں سے لوگ چلے جاتے ہیں، لیکن انسان کو سب کی موت کا یقین آتا ہے، اپنی موت کا یقین کم ہی آتا ہے. اللہ ہمیں اس کا یقین دلا دے. کائنات پہ غور و فکر کروایا جا رہا ہے. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا، کیا یہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان کو جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، اور وہ ہماری خلاقی کو نہیں مانتے؟ پہلی بات تو اس میں یہ نوٹ کیجئے کہ ہم سب کی اصل پانی ہے. پانی جتنا زیادہ آپ کی میری زندگی میں اہم ہے، اتنا ہی یہ وحی الہی کا پانی بھی اہم ہے. لکھ لیں. آپ کہتے ہیں کہ انسان کھانے کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے کافی دن، پانی کے بغیر بہت زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا. تو آپ اور میں اس وحی الہی کے پانی کے بغیر آج تک زندہ تھے، بٹ مرجھائے ہوئے تھے، کملائے ہوئے تھے، باسی تھے. اب آپ اگر نیت کر لینا، آج سے روز ہی کہتی ہوں، کسی دن کوئی کرے گا، کسی دن کوئی، کہ اللہ جس طرح اس رمضان میں روز اپنے آپ کو ایک پارے کا پانی دلواتی ہوں نا، یہ وحی الہی کا پانی ہے نا، اب میں نے اگلے سال میں بھی رمضان سے پہلے پہلے تک اس قرآن کو چھوڑنا نہیں ہے. اب اگلے سال نہیں پوچھنا کہ اگلے سال دورے قرآن کہاں ہوگا، اس کا تھیم کیا ہوگا، نہیں، ہم نے رسمی نیکیاں نہیں کرنی. پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ فائدہ ہوگا. فرمایا، کیا یہ وہ لوگ جنہوں نے نبی کی بات ماننے سے انکار کیا؟ ان کو کیا کہا؟ کہ پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی گئی، کیا وہ ہماری اس خلاقی کو نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے تاکہ مخلوق کو ہلا نہ سکے، اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں بنا دیں تاکہ وہ راستہ حاصل کریں. آسمان کو مضبوط چھت بھی ہم ہی نے بنایا، لیکن لوگ اس کی قدرت کے نمونوں پر دھیان نہیں دھرتے. گلہ ہے اللہ کو آپ سے مجھ سے، کائنات پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ بادلوں کو کیوں نہیں دیکھتے؟ سورج کو کیوں نہیں دیکھتے؟ آپ کہیں گے ٹائم ہی نہیں ملتا، فرصت ہی کوئی نہیں، بزی بڑے ہیں. ہم نے اپنے ارد گرد اتنے کام بنا لیے اور اتنے گیجٹ لگا لیے کہ ہمیں واقعی وقت نہیں ملتا. تو غور و فکر کرنا چاہیے، یہاں سے یہ سیکھنے کی بات ہے. وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں. آپ سے پہلے کسی انسان کو بھی ہم نے ہمیش کی نہیں دی. رکیے، ہائی لائٹ کیجئے، اللہ تعالیٰ یہ جملہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہر بندہ کان کھول کر سن لے اللہ کیا فرما رہے ہیں. اگر دنیا میں آ کر کسی کو ہمیشہ کی زندگی دی جاتی تو وہ کون تھے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ ضرورت ان کی تھی. کبھی ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اب ہمیں نبی کی ضرورت نہیں رہی؟ لیکن ان کو بھی ہمیشگی کی زندگی نہیں ملی. کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ حقیقت کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے، اور ہم امتحان کے طور پر تم میں سے ہر ایک کو برائی بھلائی میں مبتلا کرتے ہیں، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے. یہ منکرین تجھے جب دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہی اڑاتے ہیں. کیا یہی وہ چیز ہے جو کیا یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کا ذکر برائی سے کرتا ہے، اور وہ خود ہی رحمان کی یاد کے بالکل منکر ہیں؟ انسان جلد باز مخلوق ہے. میں تمہیں اپنی نشانیاں بھی ابھی دکھاؤں گا، تم مجھ سے جلد بازی نہ کرو. کہتے ہیں اگر سچے ہو تو بتا دو کہ یہ وعدہ کب ہے. کاش یہ کافر جانتے کہ اس وقت نہ تو یہ کافر آگ کو اپنے چہروں سے ہٹا سکیں گے، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی. خلق الانسان عجولا، عجل میں پیدا کیا گیا انسان بڑا ہی جلد باز ہے، ایک بات کی بڑی جلدی مچاتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ قیامت کب آئے گی؟ تو فرمایا، ہاں ہاں وعدے کی گھڑی ان کے پاس اچانک آ جائے گی، اور انہیں حق کا بکا کر دے گی. پھر نہ تو یہ لوگ اسے ٹال سکیں گے، اور نہ ذرا سی بھی مہلت دیے جائیں گے. اور تجھ سے پہلے رسولوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کیا گیا، بس ہنسی کرنے والوں کو ہی اس چیز نے گھیر لیا جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے. مسند احمد کی روایت ہے 295، آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ راوی ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا جی خوش ہو جاتا ہے اور میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ کیا خوش نصیب تھے صحابہ کرام، کتنے تھکے مارے ماندے، کھیتوں میں کام کیے ہوئے، مزدوریاں کر کے مسجد نبی کے دروازے میں آتے ہوں گے، اور آگے اللہ کے نبی کا پیارا سا چمکتا ہوا تر و تازہ چہرہ۔ آپ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حسین تھے، ایک رات چاندنی رات میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ کہتی کہ اللہ کے نبی نے سرخ رنگ کی چادر لی ہوئی تھی، اور میں کبھی چاند کو دیکھتی تو کبھی آپ کو دیکھتی، کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے کہ آپ؟ اور پھر میں یہ مان گئی کہ اللہ کے نبی کا چہرہ چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ بدر الدجا، اتنے پیارے نبی کو دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تمام چیزوں کی اصلیت سے خبردار کر دیں۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ، تمام چیزیں پانی سے پیدا کی گئی ہیں، یعنی یہ سیکھنے کا ایک انداز تھا ابو ہریرہ کا، قریب رہتے تھے تو ایسا ہی تھا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اس رکوع میں موت کا بہت ذکر آیا، الینا ترجعون، دو ذائقے ہیں موت کے، ایک کڑوا اور ایک میٹھا، اور کل نفس ذائقہ تو، اگر اللہ ذائقہ دیکھے نا تو فائل ہے، یہ چکھنے والی ہے موت کو۔ لفظ موت سے کیا ہمارے دل میں آنا چاہیے؟ پریشانی، گھبراہٹ؟ نہیں، صحابہ کرام تو موت کے لفظ کو ایسے سنتے تھے جیسے شادی کے لفظ پہ کسی کی آنکھوں میں چمک آ جائے۔ کیوں؟ کہ ان کو پتا تھا کہ اس موت سے گزر کر ہی تو اللہ سے ملاقات ہونی ہے۔ دیکھیے، مومن کی دو خواہشات ہوتی ہیں، جنت اور اللہ کے چہرے کا دیدار، اور اللہ نے یہ بات لکھ لی کہ یہ دونوں چیزیں موت کے دروازے سے گزرے بغیر نہیں ملیں گی۔ تو موت سے ڈریے نہیں، موت کی تیاری کیجئے۔ جتنا زیادہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے جائیں گے ہمیں اپنی موت اتنی پیاری لگے گی۔ انتظار ہوگا آپ کو، غم تو ہوگا۔ ایک صحابی تھے، موت کے وقت پہ اللہ کے نبی نے پوچھا، سناؤ ساتھی کیا محسوس کر رہے ہو؟ کہا، اللہ کے نبی، اپنے گناہوں سے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، اور ساتھ ہی دوسری طرف شوق بھی بڑا آ رہا ہے کہ اللہ کو ملنا ہے، اتنے دنوں کا اداس ہوں، اتنی لمبی جدائی ہے میری میرے مالک سے۔ بندہ مومن ہر وقت اللہ کو ڈھونڈتا ہے، کبھی نمازوں کے سجدوں میں، اور کبھی رکوع اور قیام میں، اور کبھی اس کے بندوں سے اچھے معاملے کر کے، اور چپکے سے کہتا ہے، اللہ جی آپ راضی ہیں، اللہ جی آپ خوش ہو جائیں۔ کسی سے اگر آپ نے سچی محبت کی ہو تو آپ اس کو محسوس کرتے ہوں گے۔ ایک نظر دیکھنا ہے، جیسے کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کب آنا ہے، تو جس سے کی بات اس نے کب آنے کی کیا ضرورت ہے، اسکائپ پہ دیکھ لیں، واٹس ایپ کی ویڈیو کال پہ دیکھ لیں۔ تو ماں نے کیا کہا، کہتی اس سے ٹھنڈ تو نہیں بڑھتی نا جو تجھے گلے لگا کے ٹھنڈ پڑے گی۔ آج آپ دیکھیے گھر بیٹھے آپ کیمروں کے ذریعے سات سمندر پار والوں کو دیکھ لیں، لیکن ٹھنڈ کب پڑتی ہے؟ جب آ کر اپنے پیارے کے گلے لگتے ہیں۔ ہم دور دور سے اللہ کو دیکھ رہے ہیں آج بھی، کاننا کا طرح ہو، لیکن اس دن سینہ ٹھنڈک سے بھر جائے گا جس دن اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار ہوگا۔ اس کے لیے تیاری کرنی ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے۔ جتنا زیادہ اللہ سے قرب بڑھتا جائے گا، موت کا ذائقہ میٹھے سے میٹھا ہوتا جائے گا، اور جتنا دور ہیں، زندگی میں قرآن کا مزہ چکھ لیں، موت کا مزہ کڑوا نہیں رہے گا، موت کی کڑواہٹ کم ہوگی۔ اور جن کی زندگی گناہوں والی کڑواہٹ والی میں ہوتی ہے نا، ان کی موت بڑی کڑوی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی بہت ساری حدیثیں ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ ہماری موت کا وقت ہم پر آسان کر دے، اور اس کے لیے تیاری کرنے والا بنا دے۔ کیا سیکھا؟ کائنات کی نشانیوں پہ غور کرنا، اللہ تعالیٰ اچھے اور برے حالات سے آزماتا ہے، صابر رہنا، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا، اپنے یا اپنے کسی پیارے کی موت پہ گھبرا نہیں جانا، کیا میں رحمان کے ذکر سے غافل تو نہیں، میں دیندار لوگوں کا مذاق تو نہیں اڑاتی، اللہ کے بنائے ہوئے نظام پہ غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ آگے دیکھیے 42 سے 50، ٹاپک ہے ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے اور کسی پہ ظلم نہ ہوگا۔ آپ کو یہ ٹاپک کیسے سمجھاؤں؟ ایک ماں تھی، بیٹا افسر تھا، اور جو افسری کی شاخیاں ہوتی ہیں وہ ساری تھی، رشوت، ناجائز کام، جعلی کام کرنے کرانے، آخر کب تک ہوتا؟ ایک دن پکڑا گیا جال سازیوں میں، جیل میں پہنچ گیا۔ اب آگے غور سے سنیے گا، بوڑھی ماں اپنے بیٹے کو جیل کی سلاحوں میں دیکھتی ہے تو دل تڑپتا ہے، کہتی ہے اے اللہ میرے بچے کا انصاف کرنا۔ تو وہ بچہ کانپ گیا، ماں کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے ماں یہ نہ بول۔ بات سمجھ گئے، اگر اللہ نے انصاف کیا پھینٹی لگ جائے گی۔ ہمیشہ اللہ سے کہا کرے اللہ اپنا رحم کر دے ہم پہ، مت انصاف مانگیے۔ اللہ تو کہتا ہے وما من دابت الارض الا علی اللہ رزقها، اگر اللہ تمہیں تمہارے گناہوں پہ پکڑنا چاہے زمین پہ ایک چلتا پھرتا نہ جیے۔ تو یہ ہے اس کا ٹاپک کہ انصاف کی ترازو تلے گی، پھر لگ پتا جائے گا کہ ہم کر کے کیا آئے۔ قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، ان سے پوچھئے رحمان کے سوا دن اور رات میں تمہاری حفاظت کون کر سکتا ہے؟ جواب دیجئے اللہ۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے رب کے شکر سے پھرے ہوئے ہیں، کیا ہمارے سوا ان کے اور معبود ہیں جو انہیں مصیبتوں سے بچا لیں؟ نہیں، کوئی بھی اب خود اپنی مدد کے لیے طاقت نہیں رکھتا اور نہ کوئی ہماری طرف سے ساتھ دیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو زندگی کے سر و سامان دے دیے، یہاں تک کہ ان کی عمر دراز ہو گئی۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آتے؟ کیا اب وہی غالب ہیں؟ کہہ دیجئے میں تمہیں اللہ کی وحی کے ذریعے آگاہ کر رہا ہوں، مگر بہرے لوگ بات نہیں سنتے جبکہ انہیں آگاہ کیا جائے، اگر انہیں تیرے رب کے کسی عذاب کا جھونکا بھی لگ جائے۔ دور سے، یہ نہیں کہ آگ میں ڈال دے، دور سے آگ کی ایک لپٹ چھو جائے تو پکار اٹھیں کہ ہائے ہماری بدبختی، یقیناً ہم گناہ گار تھے۔ ہے نا اداسی صورت، دکھی صورت۔ ابھی آپ دیکھیں گے آگے کیا ہوگا۔ ایسے لگ رہا ہے قیامت اور توحید کا ذکر کر کے ہمیں تیار کیا جا رہا ہے کہ زندگی کی اصل کو پہچانو۔ اور کیا ہوگا، قیامت کے دن ہم درمیان میں لا رکھیں گے ٹھیک ٹھیک تولنے والی ترازو کو۔ تصور کی نگاہ سے دیکھیے، بڑی سی ترازو ہے اور کھلے میدان میں لا کے رکھ دی، تکڑی ترازو میزان، پھر کسی پر کچھ ظلم بھی نہ کیا جائے گا۔ لوگ آتے جا رہے ہیں، اپنی نیکیاں بھی رکھتے جا رہے ہیں، بدیاں بھی رکھتے جا رہے ہیں، اور اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لا حاضر کریں گے، اور ہم کافی ہیں حساب کرنے والے، کیونکہ ایک طرح بل الناس حسابہم۔ مت سوچو کہ اللہ کے اکاؤنٹ بڑے بگڑے ہوئے ہیں ہماری طرح۔ آپ مت سمجھو کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں چلتا کس نے کیا کس نے نہیں کیا، کس نے دیا کس نے نہیں دیا، کون آیا کون نہیں آیا۔ ہم تو تھوڑے سے لوگوں کا حساب نہ رکھ سکے، اللہ نے اگلے پچھلوں کا حساب رکھا ہوا ہے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی شان کتنی بڑی ہے کہ وہ ایک ایک چیز لکھ رہا ہے۔ یہاں سے سیکھے کہ لکھت پڑھت کی اہمیت کتنی ہے ہمارے دین میں، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے اتنا بڑا رزق لے لیا تھا، بدر کے قیدیوں کو استاد بنا کر رکھ دیا مدینہ میں، حالانکہ ڈر تھا کہ یہ کچھ مخبریاں کریں گے، غیر لوگ ہیں، پتہ نہیں اسلام کو نقصان نہ دیں، لیکن رزق قبول کیا، لیکن لکھنا پڑھنا سکھایا لوگوں کو۔ اس کی اہمیت کو سمجھیے، آپ اور میں جب تک حساب نہیں رکھیں گے بے حساب گناہ کریں گے۔ میں اب چھوٹی سی مثال دیتی ہوں، آج کل بہت لفظ مشہور ہے ویسٹ میں، ویٹ واچر، وزن کو واچ کرنے والے۔ وہ کیلریاں ناپ کے کھاتے ہیں، آج کی کیلریز پوری ہو گئیں چلو سب ختم، اچھا میں کچھ کھا لوں، اچھا آج میں نے زیادہ کھا لیا تو میں ذرا بھاگ دوڑ کر لوں۔ جس طرح ویٹ واچرز اپنے ویٹ کو مینٹین رکھتے ہیں نا، وی نیڈ ٹو بی سین واچر، اپنے گناہوں کو واچ کریں۔ ایک خاص حد تک تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن جب وہ پانی حد سے اوپر گزر جائے تو مشکل ہوگا۔ فرمایا یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون کو فیصلے کرنے والی، نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واضح نصیحت والی کتاب عطا فرمائی۔ وہ لوگ جو اپنے رب سے بن دیکھے خوف کھاتے ہیں اور قیامت کے تصور سے کانپتے رہتے ہیں، اور یہ نصیحت اور برکت والا قرآن بھی ہم نے نازل کیا، کیا پھر بھی تم اس کے منکر ہو؟ کہیے کہ نہیں، اے اللہ ہم اس کتاب کا انکار نہیں کرتے۔ ترمذی کی روایت 3165، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے کیا ہو گیا کیا اس نے قرآن مجید میں یہ نہیں پڑھا کہ آیت وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. یہ سن کر اس صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، ان معاملات کو سن کر تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے ان تمام غلاموں کو آزاد کر دوں. آپ گواہ رہیے، یہ سب اللہ کی راہ میں گواہ ہیں. آپ نے یہ جملہ کب بولا تھا؟ جب ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا تو اللہ کے نبی نے اس کو کہا یہ کیا ہو گیا، اور پھر بتایا کہ دیکھو ان ماسیوں اور ان غلاموں کے بارے میں ڈرو. ہم سب کو بھی ڈرنا چاہیے. اچھے گھروں میں تو ماسیوں کو بہت اچھا رکھا جاتا ہے، لیکن کچھ گھرانے ایسے ہیں کہ ان کو جوتی کی نوک پہ رکھا جاتا ہے. بیچاریاں ہمارے گند بھی صاف کرتی ہیں، ہمارے کپڑے بھی دھوتی ہیں، جھوٹے برتن بھی دھوتی ہیں، اور ہماری باتیں بھی سنتی ہیں. یاد رکھیے، کوئی ایک جملہ آپ نے اپنی ماسی کے لیے بول دیا اور اس بچے کے لیے بول دیا جس کو آپ نے گھر میں خدمت کے لیے رکھا ہے، اور وہ زیادہ ہوا اس کی غلطی اور خطا سے، قیامت کے دن وہ کھڑا ہوگا ہاتھ میں حق لینے کے لیے، اور آپ کی یہ تہجدیں تراویحیں دورہ قرآن لے جائے گا، اور آپ منہ دیکھتے رہ جائیں گے. جی، اللہ کے نبی نے فرمایا مل مفلس. مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا مل لا درہم و دینار، جس کا درہم اور دینار نہیں ہے، سونا چاندی نہیں، پاؤنڈز ڈالرز نہیں ہماری زبان میں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ان مفلس من امتی، میری امت کا مفلس کون ہے کہ جو قیامت کے دن نماز روزے اور بہت ساری نیکیوں کے ساتھ آئے گا، لیکن لوگ آتے جائیں گے اور اس نے ان کا دل دکھایا، کسی کو گالی دی، کسی کا حق مارا، اور وہ لوگ آ کر اس سے حق دعویٰ دائر کرتے جائیں گے. اب وہاں اور تو کچھ ہوگا نہیں، تو اللہ اس کی نیکیاں اس کو دیتے رہیں گے. ایک آیا یہ لے جاؤ، دوسرے کا تہجد لے جاؤ، چوتھے سے کا اس کا حج لے جاؤ، پانچویں سے کہا جاؤ اس کی قربانیاں لے جاؤ. لوگ خوشی خوشی لیں گے. وہاں تو سب کی خواہش ہی یہ ہوگی نا کہ نیکیوں کی کرنسی ملے تاکہ ہم آج جنت میں جائیں. اب کیا ہوا کہ لوگ آ رہے ہیں اور نیکیاں ختم. اب ذرا امیجنیشن میں لائیے نا، آپ کروڑ پتی تھے، سب پیسے بٹ گئے لوگوں کے دینے میں، اب کیا ہوا؟ لوگ آ رہے ہیں، اللہ ہمیں بھی حق چاہیے. کہا اچھا ایسا کرو، اپنے گناہ اس پہ ڈال دو. اور تھوڑی دیر میں وہ بندہ جو نیکیوں کا پہاڑ تھا، وہ گناہوں کا پہاڑ بنا کھڑا ہوگا. دعا کیجئے میرے آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو. بہت ڈریے لوگوں کے معاملے میں، یہ بڑا سخت معاملہ ہے. کسی کو گالی دینا، اللہ اکبر. یاد رکھیے کہ بعض دفعہ ہم دوسروں کی خدمت کے بدلے میں ان کے شکر گزار ہونے کی بجائے ان کو اور زیادہ لٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. تو ان چیزوں کے لیے محتاط رہنا ہے. سخت معاملہ ہے، اور سب سے زیادہ سخت معاملہ حقوق العباد کا ہوگا. صحابہ کہتے تھے دل کرتا ہے جنگلوں میں چلے جائیں، سب چھوڑ چھاڑ کے. اتنا حقوق کا معاملہ سخت ہے. ایک ایک رشتے کی ترازو میں تلیں گے، پھر نکلیں گے آگے. سب سے فارغ ہو گئے، کسی ایک نے روک لیا وہیں رک جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے آسانی کا معاملہ کر دے. تو زمین و آسمان کی نشانیوں پہ غور و فکر کرنا ہے. اور کیا سیکھا؟ نقلی معبود مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ خود مدد کے طالب ہیں. خود سے چند سوال کیجئے، کیا میں قرآن کا پیغام سن کر مان بھی لیتی ہوں؟ اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے سچا تعلق جوڑتی ہوں؟ بن دیکھے رب سے ڈرتی ہوں؟ اور کیا میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کی تیاری کر رہی ہوں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق دے. یہاں تک دیکھیے، سورت کا نصف پورا ہوا، آدھی سورت ہو گئی. ایسے مجھے لگا پڑھاتے ہوئے آج، خاص طور پہ زیادہ ہی محسوس ہوا کہ اللہ نے دل خالی کر دیا، اور اب آگے یہاں سے شروع کر کے سورت کے اینڈ تک انبیاء کرام جو توحید کے نمونے، جن کو حساب کی فکر لگی ہوئی، جن کی زندگیوں میں شرک کوئی نہیں، جنہوں نے ساری زندگی مقصد حیات کو سمجھا، اور پانچویں بات نوٹ کر لیں کہ جن کی زندگی میں بیماری آئی تو رب کو پکارا، آگ میں ڈال دیے گئے تو رب کو پکارا، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو رب کو پکارا. یہ پانچ نشانیاں نبیوں کی ڈھونڈ لیجئے آپ اور میں اپنی عقلوں کے حساب سے. چلتے ہیں آیت نمبر 51 سے 75. ٹاپک لکھیے، عقل نے کتنی تعویلیں سکھائی ہوں گی مگر یہ دل کا فیصلہ تھا. سمجھ لیں، ٹاپک سمجھانا بھی تو ایک بات ہے، تبھی تو انجوائے کریں گے. اس میں ہم پڑھیں گے ابھی ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں ڈالے جانے کے قصے کو. کبھی سوچئے کہ کوئی آگ میں کودتا ہے، بے خطر کودتا ہے؟ تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی چیز جو میرے آپ کے متعلق ہے, کوئی نبیوں سے اس کا تعلق نہیں ہے. دیکھیے, ہدایت پانا کہ نہ پانا یہ عقل کا فیصلہ ہوتا ہے. آپ کے اوپر رکھ کے سمجھاؤں گی, پھر آپ کو زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. آپ یہاں آئے کہ نہ آئے, یہ آپ کی عقل کا فیصلہ تھا. آپ نے سوچا کہ میں نے قرآن نہیں پڑھا ہوا, پڑھ لوں. چلے پچھلے سال پڑھا تھا, اب ایک سال گزر گیا, بہت ہی مصروف تھی, چلے رمضان میں پڑھ لوں. یہاں تک آنے میں عقل تھی. ہدایت کی طرف چل کے آنا, ہدایت کی طلب جاگ جانا, یہ عقل کا فیصلہ ہوتا ہے. بس ختم, اب عقل ختم. عقل کے بعد پھر دل شروع ہو جاتا ہے. پہلے دن آپ ادھر عقل کے لیے آئے تھے, اور میں آپ کو خود ہی بتا دوں, اگر آپ بہت عقل مند ہوتے تو یہاں آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی. گھر بیٹھ کے سنتے, یہ سب کچھ لوگ گھر سے سنتے, سلائڈز بھی دیکھتے ہیں. میں یہ بھی آپ کو بتا دوں, جس کو نہیں آنا کل سے مت آئے. آپ روز یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ آپ دل کے ہاتھوں مجبور ہیں. کیا سچ ہے یہ بات؟ آپ کا دل کہتا ہے نا کہ آپ اس وقت یہاں بیٹھ کر فائدے کا سودا کر رہے ہیں. بس ہم جب بھی ہدایت کی طرف قدم بڑھاتے ہیں نا, تو اس وقت اگر پہلی چوٹ یا پہلا پاؤں کہہ لیجئے کہ عقل کے اوپر ڈال دیا جائے نا, تو پھر وہ ہمیں بہت تاویلیں نہیں سکھاتی. عقل ہمیشہ بندے کو خود غرض بناتی ہے. اپنا فائدہ سوچو, باتوں میں نہیں آؤ, ایسے ہی بیکار ہے, یہ تو کہیں گے, ان کی تو یہی ہے. نہیں نہیں, ابھی بہت کام ہے, ابھی بہت مصروف ہوں, گرمی ہے, پیسوں کی بڑی ضرورت ہے, یہ ہے. یہ عقل کی ہوشیاریاں ہوتی ہیں. دل کہتا ہے جو مرضی کرو. آئیے دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم نے کس کی سنی. ایک ایک لفظ کے اوپر کہیے, اے اللہ مجھے ایسا کرتے. اور میں حیران ہوتی ہوں کہ وقت کے ساتھ بندے کی دعاؤں کا رخ کیسے بدل جاتا ہے. عام دعائیں تو نہیں منہ سے نکلتی, وہ تو عام لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں. جب آپ تقویٰ کے ایک خاص مقام پہ پہنچتے ہیں نا, تو آپ کی دعائیں پھر واقعی متقین والی دعائیں بن جاتی ہیں. عام طور پہ لوگ دعا کیا کراتے ہیں, کرتے ہیں, رزق مل جائے, روزی مل جائے, روٹی مل جائے, بچہ ہو جائے. یہ بھی بڑی اچھی دعائیں ہیں, گناہ بھی نہیں, نہ مانگیں گے تو گناہ ہوگا. لیکن صرف اس پہ نہیں رہنا. ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعائیں مانگی تھی, آئیے دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. یقیناً ہم نے اس سے پہلے ابراہیم کو اس کی سمجھ بوجھ بخشی تھی, اور ہم اس کے حال احوال سے بخوبی واقف تھے. جبکہ اس نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا, یہ مورتیاں جن کے تم مجاور بنے بیٹھے ہو کیا ہیں؟ سب نے جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی عبادت کرتے ہوئے پایا. نوٹ کریں, 90% لوگ اپنے کاموں کی وجہ باپ دادا کے طریقے کہتے ہیں, عقل نہیں استعمال کرتے. آپ نے فرمایا, پھر تم اور تمہارے باپ دادا سبھی یقیناً کھلی گمراہی میں مبتلا رہے. کہنے لگے کہ آپ ہمارے پاس سچ مچ حق لائے ہیں یا یوں ہی مذاق کر رہے ہیں؟ یعنی قوم کے لوگوں کو یقین نہیں آ رہا کہ ابراہیم جو بات کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے. آپ نے فرمایا, نہیں, در حقیقت تم سب کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے, جس نے انہیں پیدا کیا. میں تو اس بات کا گواہ اور قائل ہوں, اور اللہ کی قسم, میں تمہارے ان معبودوں کے ساتھ جب تم علیحدہ پیٹ پھیر کر چل دو گے ایک چال چلوں گا. دیکھیں, نہیں ڈرتے, توحید والا نہیں ڈرتا. بس اس نے سب کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, ہاں صرف بڑے بت کو چھوڑ دیا, یہ بھی اس لیے کہ وہ سب اسی کی طرف لوٹیں. کہنے لگے, ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ ایسا شخص تو یقیناً ظالموں میں سے ہے. کیا خود سے اپنے خداؤں کی بے بسی نہیں مان رہے کہ یہ کیسے خدا ہیں جن کو مار کے توڑ پھوڑ کے کوئی پھینک بھی گیا تو ان کو پتہ ہی نہ چلا؟ بولے, ہم نے ایک جوان کو اس کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے. سب نے کہا, اچھا, اسے مجمع میں لوگوں کی نگاہوں کے سامنے لاؤ تاکہ سب دیکھیں. یعنی اس کی یہ جرت کہ ہمارے بتوں کو توڑ دے. کہنے لگے, اے ابراہیم علیہ السلام, کیا تو نے ہی ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ دیکھیے جملہ کتنا کچا ہے. خدا کرتے ہیں کسی کے ساتھ کچھ یا بندے کرتے ہیں خداؤں کے ساتھ کچھ؟ خود بتا رہے ہیں کہ ہمارے خداؤں کے ساتھ تم نے یہ کیا. آپ نے جواب دیا, بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا ہے. تم اپنے خداؤں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے چالتے ہوں. ابراہیم کا انداز بڑا خوبصورت تھا. میں نے سبیل الجنہ میں آپ کو پوری میتھڈالوجی بتائی تھی کہ ابراہیم کی تربیت جو تبلیغ تھی نا, اس میں مزاق کا انداز بھی تھا اور انٹرلیکٹ کو ابھارنے والا بھی تھا. سیدھی بات نہیں کرتے تھے, گھما کے کرتے تھے. سننے لے کو ایسے لگ رہا ہوتا تھا کہ آپ ہماری بات مان رہے ہیں, لیکن اصل میں آپ ان کو اپنی بات کی طرف لا رہے ہوتے تھے, اور آج ایسے ہی انٹلیکٹ سٹائل کی ضرورت ہے. جب لوگ آپ سے سائڈ ایشوز چھیڑیں, چار شادیاں, حضرت عائشہ سے شادی, اللہ کے نبی ایسے, تو آپ ان کو گھوم گھام کے اس سوال سے نکال کر پھر توحید پہ لے آئیے. یہ ہے آج کے دور کا بیسٹ طریقہ تبلیغ جو ہم غیر مسلموں کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام ان کو کہہ رہے ہیں, اچھا اگر کچھ کیا ہے تو ان کو پتہ ہی ہوگا نا, جا کے ان سے پوچھ لو, اگر یہ بولتے ہیں تو تم پوچھ لو. آپ نے جواب دیا, بلکہ اس کام کو ان کے بڑے نے کیا, تم اپنے خداؤں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے چلتے ہوں. بس یہ لوگ اپنے دلوں میں قائل ہو گئے. کس بات پہ بلا؟ کہ یہ بت تو بولتے ہی نہیں ہیں, ہم کیسے پوچھیں؟ شرم آ گئی نا کہ اتنے بے بس خداؤں کو ہم پوچھ رہے ہیں. اور کہنے لگے, ظالم واقعی تم ہی ہو. خود کو کوسنے لگے. اب اس کا اگلا نتیجہ کیا نکلنا تھا؟ فوراً مان جاتے ابراہیم کی بات کو اور کہتے, ہاں واقعی ہم لکڑی اور پتھر کے بتوں کو پوچھتے ہیں, یہ تو بڑی زیادتی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے اس کے بعد, یہ سن لیجئے. پھر اپنے سروں کے بل اوندھے ہو گئے اور کہنے لگے, یہ تجھے بھی معلوم ہے, یہ بولنے چالنے والے نہیں. عقل ماری گئی, جس کو کہتے ہیں کھوپڑی الٹی پڑ گئی. کہنے لگے, ابراہیم آپ کیسی بات کرتے ہیں, بھلا یہ پتھر کے بت بولتے ہیں؟ اللہ کے خلیل نے اسی وقت فرمایا, افسوس, کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں کچھ بھی نفع پہنچا سکے نہ نقصان؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو, کیا تمہیں اتنی سی بھی عقل نہیں؟ کہنے لگے, اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے. ہم نے فرما دیا, آگ تو ٹھنڈی پڑ جا, اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی اور آرام کی چیز بن جا. نوٹ کیجئے گا جملہ کتنا خوبصورت ہے. کہنے لگے, اپنے خداؤں کی مدد کرو. یہ اپنے خداؤں کی مدد کر رہے تھے اور اللہ نے اپنے بندے کی مدد کر دی. ابراہیم کے لیے ساری دنیا کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا. وَرَادُ بِهِ كَيْتًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ. گو انہوں نے ابراہیم کا برا چاہا لیکن ہم نے انہیں ناکام بنا دیا, اور ہم ابراہیم اور لوط کو بچا کر اس زمین کی طرف لے چلے جس میں ہم نے تمام جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی. اور آپ دیکھیے, جب اللہ کے لیے کھڑے ہوئے, ہجرت کی, تو جواب میں ہجرت کا تحفہ کیا ملا؟ اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمائے اور یعقوب اس پر مزید, اور ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا, بیٹے کے بعد پوتا. یہ اللہ کی سنت ہے. جہاں بھی اکرام کی قربانی اور ہجرتوں کا ذکر ہے نا, اس سے اگلی ہی آیت میں اللہ کے کسی انعام کا بھی ذکر ہے. اور ہم نے ان کو پیشوا بنا دیا کہ ہمارے حکم سے لوگوں کی راہبری کریں, اور ہم نے ان کی طرف نیک کاموں کے کرنے اور نماز کے قائم رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی تلقین کی, یعنی وحی کی, اور وہ سب ہمارے عبادت گزار بندے تھے. ہم نے لوط علیہ السلام کو بھی حکم اور علم دیا, اور اسے اس بستی سے نجات دی جہاں لوگ گندے کاموں میں مبتلا تھے. اللہ نے کام کا نام نہیں لیا پورے قرآن میں کہیں, اتنا کبھی فعل ہے یہ, کبھی اس کو گندا کام کہہ دیا, کبھی کچھ کہہ دیا. اور تھے ہی وہ بدترین گناہگار. اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کر لیا, بے شک وہ نیکوکار لوگوں میں سے تھے. تو یہ تھی ابراہیم علیہ السلام کی کہانی. پہلی بات یہ کہ ابراہیم کی رشت کی بات ہوئی. یہ کیا ہوتی ہے؟ پہلے تو دعا کریں اللہ مجھے آپ کو بھی دے دے, اس رشت کی آج ہمیں بڑی ضرورت ہے. رشت سے مراد ایسی ہوش مندی جس سے انسان اپنے فائدے اور نقصان کو, نیک اور بد کو, اور خیر اور شر میں امتیاز کر سکے, اور فائدے کی بات کو قبول کر لے اور نقصان کی بات کو رد کرنے کے قابل ہو جائے. خواہ یہ نفع مندی اور یعنی خواہ یہ نفع اور نقصان دنیا کا ہو یا آخرت کا ہو. پوچھئے خود سے, میرے اندر ہے یہ خوبی؟ کیا دنیا کے وقتی فائدے کی خاطر آخرت کا ہمیشہ کا فائدہ چھوڑ تو نہیں دیتی؟ معذرت ہے, اگر ایسا ہے تو پھر آپ ہوش مند نہیں ہیں. پھر آپ کو اپنا نام راشدہ نہیں رکھنا, پھر آپ کچھ اور نام رکھیے. پھر آپ دیکھیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس پہ شاعر نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. یعنی جب آگ جلائی گئی ابراہیم کے خلاف تو بغیر سوچے سمجھے اس میں کود پڑے. اگر عقل سے پوچھتے کودوں کہ نہ کودوں, تو ذرا آپ ذرا نوٹ تو کیجئے, عقل ان کو کیا کیا سجھاتی؟ نا نا نا, یہ تو خودکشی ہوگی اور خودکشی حرام ہے. اور عقل نے کیا کہنا تھا؟ دیکھو نا, اس وقت تم اکیلے ہی تو ہو دنیا میں اللہ کا نام لینے والے, پھر تم بھی مر جاؤ گے تو پھر دین کا کام کون کرے گا؟ پھر اللہ کا نام کون لے گا؟ اور کیا عقل نے سکھایا ہوگا؟ دیکھو نا، آگ میں جلنے کے بعد مجھے پھر مزید نیکیوں کے کرنے کا موقع ہی نہیں ملنا، یعنی عقل نے سو سو تاویلیں سنائی ہوں گی۔ لیکن یاد رکھیے، جب رب سے تعلق گہرا ہوتا ہے تو اس کے راستے کی جلائی ہوئی آگ بھی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ وکلنا یا نار کونی بردم وسلام علی ابراہیم۔ سوچئے، میرا اللہ سے تعلق کیسا ہے؟ کیا میں سوچ سوچ کر نیکیاں کرتی ہوں؟ کیا میں سوچ سوچ کر اللہ کے رستے میں کچھ دیتی ہوں، یا میں بے سوچے سمجھے نیکیوں میں آگے بڑھنے لگتی ہوں؟ جتنا سوچیں گے اتنا نیکی مشکل ہوگی۔ اور آپ امیجن کیجئے، اتنی بڑی آگ، الاؤ تیار ہوا، زمین میں پہلے گڈھے کھود دے ڈیپ، پھر اس میں ایندھن ڈالا، عورتیں منت مانتی میرا یہ کام ہو جائے تو میں ابراہیم کے خلاف جو آگ جلانی ہے اس کے اندر ایندھن ڈالوں گی، اور جب وہ خوب زیادہ سے ایندھن جمع ہوا تو نمرود نے یہ سارا کچھ کروایا تھا، اس نے اپنے لیے وہاں ایک سٹیج سا بنوایا کہ میں ذرا یہاں سے دور بیٹھ کر دیکھوں گا کہ جب ابراہیم چلے گا تو مزہ کتنا آئے گا مجھے۔ اور پھر کیا ہوا، لوگ بھی جمع ہو جاتے ہیں ایسی چیزوں کو دیکھنے۔ کیا آج دیکھتے ان کے ساتھ ہوتا کیا؟ لکھ لیں اپنے لیے، جس کو اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ آپ اللہ کے نام پر آگ میں بھی کود گئے نا، تو اللہ اس آگ کو بھی گلو گلزار کر دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بارش کا داروغہ فرشتہ کان لگائے ہوئے تیار تھا کہ کب اللہ کا حکم ہو اور میں اس آگ پر بارش برسا کر اسے ٹھنڈی کر دوں۔ ایسے کائنات پھر آپ کی معاون ہو جاتی ہے جب آپ اللہ کے رستے میں تکلیفیں سہتے ہیں۔ اب اللہ کے رستے میں ہجرتیں اور قربانیاں کر کے تو دیکھیے، پھر شاید کوئی بات سمجھ آئے، ورنہ بات سمجھ نہیں آتی۔ کائنات کا مالک ساری فوج کو تیار کھڑا کر رہا ہے کہ ایک حکم ہو، کن فیکون، اور بارش کا فرشتہ چاہ رہا ہے کہ اللہ مجھے حکم دے اور میں اس آگ کو بجھا دوں۔ لیکن براہ راست حکم الہی آگ کو پہنچ گیا، قلنا، ہم نے کہا۔ یعنی یہ اتنا پیارا لگتا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو نہیں کہا کہ جاؤ آگ بجھا دو، بارش کے فرشتے کو نہیں کہا جا کے بارش کر دو۔ ہم ہوتے تو یہی کہتے ہیں، ہائے اللہ کوئی تو آئے مدد کے لیے، اللہ کوئی تو سبب آئے، نہیں مجھے نہیں چاہیے، میرا اللہ کرے گا میری مدد۔ اور اللہ نے آگ کو کیا کہا، میرے خلیل پر تو سلامتی اور ٹھنڈک بن جا۔ فرماتے ہیں کہ اس حکم کے ساتھ ہی روئے زمین کی آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ یہ تفسیر ابن جریر طبری میں لکھی ہے، 466 پیج ہے، 18 جلد ہے، جا کے پڑھ لیں۔ یہ ہے وہ رومانٹک موقع بات کرنے کا کہ جس کو کہتے ہیں کہ دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ ہم نے یہ مزہ چکھا نہیں ہے، اس لیے ہمیں یقین نہیں آتا۔ صحابی کے پشت پہ ہڈی کے اندر تیر چلا گیا جنگ میں، اب وہ کھب گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی تو نکل ہی نہیں رہا، اور تکلیف ہو رہی، چھڑے ہوئے کو چھیڑنا اور تکلیف ہوتی ہے۔ اسی اثنا میں نماز کا وقت ہو گیا، کہنے لگے میں نماز پڑھوں گا، اور جب میں نماز میں ہوتا ہوں نا تو مجھے ارد گرد کی ہوش نہیں رہتی، تو اس وقت کوشش کرنا شاید کم درد ہو۔ یعنی کوئی کہ وہ کہہ لے کہ وہ انتھیسیزیا کیا ہوتا ہے، کوئی بے ہوشی کا ٹیکہ لگ جاتا ہے، مجھے ہوش ہی نہیں رہتی، کوشش کر لینا۔ اچھا ٹھیک ہے، پوری نماز پڑھ لی، سلام پھیر کر کہتے ہیں جب میں نے تمہیں موقع دیا تو تم نے کیوں نہ نکالا؟ کہ کیا بات کرتے ہیں، پہلے رکوع میں ہی نکال دیا تھا۔ یہ ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں۔ یہ کون ہے جو دین کے کام کریں گے؟ یہ عقل والے نہیں کریں گے، یہ دل والے کریں گے، سوچ سوچ کے نیکیاں کریں گے، کبھی نہیں ہوں گی۔ اپنے ہاتھوں پہ ڈالیں اپنے آپ کو، میں کروں گی، آئی ول ڈو اٹ، آئی کین ٹیک کیئر اٹ، ناٹ آئی ول ناٹ۔ وہ ذات، وہ ہستی ہے، ناممکن کو ممکن بنانے والی ہستی وہ ہے۔ اور یاد رکھیے، ایمان کے کام سرٹن لیول پہ اللہ لے جاتا ہے نا، پھر ایسے امتحانوں میں ڈالتا۔ تاریخ میں ایسا ہوا، کسی نے ابراہیم کی یہ پیروڈی کی، اچھا ابراہیم کے لیے آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی، میں بھی بڑا نیک ہوں، جلاؤ آگ، آگ جلائی جا کے جل کے راکھ ہو گیا، پھر نہیں ٹھنڈی ہوتی۔ یہ تو توحید کے ساتھ ہوتی ہے، یہ حنیفیت کے ساتھ ہوتی ہے، یہ سب سے کٹ کے رب کا ہونے کے ساتھ ہوتی ہے، یہ اس قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین کے بعد ہوتی ہے. اپنے آپ کو مت آزمائیے گا، مارے جائیں گے. آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے دل میں پہلے اتنا پیار تو لے کر آئیں اللہ کے لیے، اتنی محبت تو ہو. اور یاد رکھیے ابراہیم کا صرف ایک جھگڑا تھا اس قوم سے، بولیے توحید، لا الہ الا اللہ. کوئی الٹی پلٹی ادھر ادھر کی باتیں، کوئی جائیدادوں کے معاملے، رشتوں کی باتیں نہیں. ہم تو ساری زندگی لوگوں سے اپنے ہی محاذ پہ جنگ لگتے رہتے ہیں. مجھے یہ کہہ دیا، میری عزت نہ کی، میری قدر نہ کی، مجھے سمجھے نہیں، میں نے یہ سوچا وہ سوچا. نہیں، یاد رکھیے آگ اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ کی ہر مخلوق اس کی عبادت کرتی ہے، اور اللہ نے یہ کر دیا. اللہ آج بھی کر سکتا ہے، اگر آج بھی نبوت ہوتی، آج بھی یہ سارا کچھ ممکن تھا ان لوگوں کے لیے جو واقعی زد ہے. آپ دیکھیے کہ وہ اپنے خداؤں کی حفاظت کر رہے تھے، اللہ اپنے بندے کی حفاظت کر رہا ہے. کبھی کوئی ایک موقع آپ کی زندگی میں ایسا آیا؟ اپنے آپ سے پوچھئے، آج تک کیا میری زندگی میں بھی کوئی آگ ٹھنڈی ہوئی ہے؟ واللہ بیسیوں موقع آپ کی بھی زندگی میں آئے ہوں گے، لوگوں نے آپ کو سر سے پاؤں تک آگ بگولا کرنا چاہا، آپ ٹھنڈے ٹھار ہنستے رہے، کر لو بول لو، کہتے ہو کہہ لو. وہ کہتے ہیں نا، ایک بندہ تھا تو اس کو دوسرا شخص گالیاں دے رہا تھا، تو وہ ہنسی جا رہا ہے ہنسی جا رہا ہے. پاس بیٹھے کسی شخص نے کہا اس کے پیارے نے، وہ سن نہیں رہا تجھے گالیاں دے رہا ہے؟ کہتا دے ہی رہا ہے نا، لے تو کچھ نہیں رہا نا، دینے دو. یہ بے نیازی آنی چاہیے آپ میں میرے میں. آپ کے اوپر بھی زندگی میں بیماریاں آئیں گی، دکھ آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ، لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. جب آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا، دل دماغ کے ساتھ، اطاعت اور سماع و بصر کے ساتھ، تو پھر دکھ دکھ نہیں لگتا، بیماری بیماری نہیں لگتی، بچے کا غم غم نہیں لگتا. موت والے گھر میں بیٹھے بھی آپ کہہ رہے ہیں غم کوئی نہیں ہے، کیا مسئلہ؟ حضرت ابراہیم کا یہ قول جا کے پڑھ لیجئے، الوداع و نہایا میں بھی آپ کو مل جائے گا. کہتے ہیں وہ دن جو آگ میں گزارے وہ میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن تھے، سب سے خوبصورت دن تھے ان کے جو آگ میں گزارے. کیوں؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ اپنے استاد محترم امام ابن تیمیہ کے بارے میں کہتے ہیں، کہیں کوٹ کروں گی آپ کے سامنے، ابھی صرف سن لیں. کہتے ہیں جو دن میں نے جیل میں گزارے اس سے خوبصورت دن ہی کوئی نہیں تھے. اور پھر وعید پڑھتے تھے کہ وَبَيْنَهُمْ، ان کے اور ان کے بیچ میں ایک دیوار ہے جس کے ایک طرف رحمت ہے ایک طرف عذاب ہے. تو لکھیے جو غم دکھ تکلیفیں اللہ کے رستے میں آتی ہیں وہ ٹھنڈی آگ ہوتی ہیں. لوگ کہتے ہیں ہائے بیچارے، ہائے بیچاریاں، ہوش ہی کوئی نہیں، صبح و شام گھر سے باہر پھرتی ہیں، ہائے ان کو فرصت ہی نہیں، ہائے اتنے کام، بچے رلاتی ہیں. کبھی کوئی جا کے ان کے دلوں سے تو پوچھے ٹھنڈ کتنی پڑتی ہے؟ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ جی فرج جی، سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ سچ ہے، یہ سچ ہے. یہ کام ایسے ہوتے ہی نہیں ہیں، سوچ کے کرنے والے نہ کریں، ابھی ٹائم لیں، گناہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کا ایمان اب ابل چکا ہے نا، جوش خروش، آپ مان گئے کہ اب وقت تھوڑا ہے زندگی کا، تو پھر فرصت کوئی نہیں ہے. وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، دنیا میں نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. آپ کے پاس وقت ہوگا، میرے پاس نہیں ہے، یقین کیجئے میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں اس کو ضائع کر سکوں. جتنا زیادہ آپ اللہ کے رستے میں کھپیں گے اللہ آپ کی قدر کرے گا. کیوں آگ ٹھنڈی ہوئی؟ کیونکہ ابراہیم کا ایمان اس سے زیادہ گرم تھا، تو ایمان کی گرمی آگ کو ٹھنڈا کر گئی کہ تو پیچھے ہو، میں تجھ سے زیادہ گرم ہوں. ٹھنڈے ٹھنڈے مسلمانوں کے ساتھ یہ کبھی نہیں ہوگا. ابھی تو ہم نے پہلی کہانی پڑھی ہے، ابھی ابھی تین اور ہیں. اللہ اکبر، کہیے کہ اللہ ان نبیوں پہ، ان انبیاء کرام پہ کروڑوں رحمتیں کریں. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم، اور اللہم بارک علی محمد کما بارکت اللہ ابراہیم. یہ وعدہ ابراہیم کے نام صبح و شام آپ کی میری نمازوں کا حصہ ہے. کبھی نبی کے نام پہ درود پڑھا جائے اور ابراہیم کے نام پہ نہ پڑھا جائے. کون سی تسبیح نماز کا ذکر ہے ابراہیم کی؟ ادھر کوئی 500 دانے کی تسبیح جو گلے میں پہنی ہوئی ان پھولوں کی طرح ہے کوئی؟ یاد رکھیے, یہ چاہیے آج اللہ کو آپ سے مجھ سے, کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا کہہ دے حشر میں, یعنی اصل توحید کیا ہے کہ قیامت کے دن جا کر بندہ اللہ کو کہہ دے کہ اللہ یہ سارا جہاں خفا ہے مجھ سے تیرے لیے. وما نکمو منہم الا یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, سورہ بروج میں پڑھیں گے کہ ان کو کھائیوں میں ڈال کے آگ میں کیوں ڈالا اور کوئی انتقام کی وجہ نہیں تھی سوائے اس کے کہ یؤمنوا باللہ العزیز الحمید, کہ یہ ایک اللہ حمید کی باتیں کیوں کرتے ہیں. تو توحید والے لوگوں کو بڑے برے لگتے ہیں پر اللہ کو بڑے ہی پیارے لگتے ہیں. کتنا پیار آیا ہوگا اللہ کو ابراہیم میں سے, اور دیکھیے ابراہیم آگ میں سے نکل آئے. آپ بھی نکل آئیں گے ان دکھوں کی آگ میں سے, ان بیماریوں سے نکل آئیں گے, اگر شرط یہ ہے کہ آپ کا اللہ پر یقین ہو. اللہ تعالیٰ آپ کا میرا ایمان بڑھا دے. کیا سیکھا؟ تعریف کرنی ہے اس بات پہ اللہ کی کہ اس نے مجھے ہوش مندی دی, بغیر سوچے سمجھے رسم و رواج کی پیروی نہیں کرنی. جھوٹے معبود نہ نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ کیا عمل صالح کرتی ہوں. اللہ سے حکمت اور علم کی دعائیں کرنی ہے کہ اللہ کے احکامات پر خوش دلی سے سر تسلیم خم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے دے. چلیے اب ہے اگلا رکوع 76 سے 93. ٹاپک سے ہی آپ خوش ہو جائیں گے. ہماری دعائیں انبیاء کی دعاؤں کے آئینے میں. اس ایک رکوع میں آپ کو 3 بڑے انبیاء کرام کی معروف دعائیں دکھیں گی, اور اللہ کرے کہ ہمارا بھی عقیدہ ایسا ہی ہو جائے. وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. نوح کے اس وقت کو یاد کیجئے جبکہ اس نے اس سے پہلے دعا کی. کس سے پہلے؟ یہ جو بھی ابراہیم کی کہانیاں پڑھ کے آئے, اس سے پہلے تو میرا ایک اور پیارا بندہ بھی تھا اور وہ نوح تھا. ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے کرب سے نجات دی. کیا کرب تھا نوح کا! ایمان والے کو گناہوں کے ماحول میں رہنا دکھی کر دیتا ہے. یہ تھا دکھ ان کا کہ اللہ میں ان کے اندر کیسے جیوں. اور اللہ ایسے کرب سے ہر ایک کو نکال دے جو برے ماحول میں پڑا ہوا ہے. بیوی ہو نمازی اور مرد فرض بھی نہ پڑھے, بیوی ہو پاک دامن اور مرد شراب کباب میں ڈوبے, ان سے پوچھئے کرب کیا ہوتا ہے. اللہ ایسے تمام لوگوں کو ایسے کرب سے نکال دے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے ان کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی. یقیناً وہ برے لوگ تھے, بس ہم نے ان سب کو ڈبو دیا. اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جبکہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو اس میں چر گئی تھیں اور ان کے فیصلے میں ہم موجود تھے. ہم نے ان کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سجھا دیا اور ہر ایک کو ہم نے حکم اور علم دے رکھا تھا. اور داؤد کے تابے ہم نے پہاڑ کر دیے تھے جو تسبیح کرتے تھے, اور پرندے بھی اور کرنے والے سب کچھ ہم ہی تھے. ہم نے اسے تمہارے لیے لباس بنانے کی کاریگری سکھائی تاکہ لڑائی کے ضرر سے تمہارا بچاؤ ہو. کیا تم شکر گزار بنو گے؟ ہم نے تند و تیز ہوا کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا جو اس کے فرمان سے زمین کی طرف چلتی ہے, جہاں ہم نے برکت دے رکھی تھی, اور ہم ہر چیز سے باخبر اور دانا ہیں. اسی طرح سے بہت سے شیاطین بھی ہم نے اس کے تابع کر رکھے تھے جو اس کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے, اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے. ان کے نگہبان ہم ہی تھے. ایوب علیہ السلام کی اس حالت کو بھی یاد کرو جب کہ اس نے اپنے پروردگار کو پکارا. سب بیماروں کے لیے وظیفہ ہے یہ. انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا. یہ تک نہیں کہہ رہے کہ اللہ مجھے صحت دے دے. جب اللہ کی بڑائی کا احساس ہوتا ہے نا تو بات منہ سے نکلتی نہیں ہے, بس اپنی بے بسی بتا دی. تو ہم نے اس کی سن لی اور جو دکھ انہیں تھا اسے دور کر دیا, اور اس کو اہل و عیال عطا فرمائے, بلکہ ان کے ساتھ ویسے ہی اور بھی اپنی خاص مہربانی سے, تاکہ سچے بندوں کے لیے نصیحت کا سبب ہو. اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہم السلام، یہ سب صابر لوگ تھے. اللہ ہمیں بھی صابر بنا دے. ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کر لیا، یہ سب لوگ نیک تھے. اللہ ہمیں بھی نیک بنا دے. اور ایک اور پیارا اللہ کا، ذنون. بس ذنون ذہب مغادبہ، مچھلی والے یعنی یونس علیہ السلام کو بھی یاد کرو جب کہ وہ غصے سے چل دیا اور خیال کیا کہ ہم اسے نہ پکڑ سکیں گے. بالآخر وہ اندھیروں کے اندر سے پکار اٹھا کہ الہی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں ہو گیا. تو ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح بچا لیا کرتے ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے بچا لیا. اور زکریا علیہ السلام کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب سے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ. بے اولاد لوگوں کے لیے وظیفہ ہے، لے لیجئے. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. اے میرے پروردگار مجھے تنہا نہ چھوڑ، اور تو سب سے بہتر وارث ہے. فاستجبنا له، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. ووہبنا له یحییٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. یہ کیسے ہو گیا؟ کہا واصلحنا له زوجہ، اور ہم نے ان کی بیوی کو ان کے لیے درست کر دیا، یعنی ان کا بانجھ پن دور کر دیا. پہلے تو صرف بانجھ تھی، اب تو ساتھ بڑھیا بھی تھی، لیکن اللہ نے ان کی بیوی کا آپریشن کروا دیا، ٹریٹمنٹ کروا دیا کہ بڑھاپے کے باوجود بھی بچہ جننے کے قابل ہو گئی. وجہ ہائی لائٹ کیجیے آپ سب. آج تو میرے لیے اتنے والنٹیئر فارم فل ہوں گے کہ اس کا کوئی حساب نہیں ہے. وجہ آگے لکھی ہے، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات. کیوں ملا یہ سب کچھ زکریا اور ان کی بیوی کو؟ بڑھاپے میں اولاد مل گئی جب ہوتی نہیں ہے. صحت مند عورتوں کی اولاد نہیں ہوتی مینوپوز کے بعد، تو اس عورت کی کیوں ہو گئی؟ کیونکہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے، بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتے تھے، اللہ کے رستوں میں بھاگ دوڑ کرتے تھے. یہ پہلی خوبی تھی. اور دوسری، ویدوننا رغبا ورہبا، اور وہ اللہ کو پکارتے تھے رغبت اور رہب کے ساتھ، یعنی لالچ اور طمع کے ساتھ پکارتے تھے. یہ دوسری خوبی ہے اولاد لینے کے لیے. اور تیسری بھی لے لیجئے، وَكَانُ لَنَا خَاشِئِينَ، اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. واللہ اللہ آج بھی آپ کو 40 سال، 50 سال، 60 سال کی عمر کا ہونے کے باوجود بھی اولاد دے سکتا ہے، اگر آپ یہ تین کام کریں، اگر اللہ کا حکم ہو تو. یاد رکھیے، لوگ کہتے ہیں اس کام میں پڑ جائیں اولادیں رول جاتی ہیں، اللہ کہتا ہے میں دیتا ہی تب ہوں. ہاں، دکھ کب ہوتا ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے، کسی کو اولاد کب دی، کیوں دی. دیکھیے نا، کچھ کو شادی کے فوراً بعد مل جاتی ہے، کچھ کو 10 سال بھی نہیں ملتی، کچھ کو 14 سال نہیں ملتی. اب 14 سال ہو گئے شادی کو، اولاد نہیں ہوئی. آپ اس سے پوچھ، اس سے پوچھ، علاج پوچھ، دوائیاں پوچھ، کر کرا کچھ نہیں ہوتی. آپ کہتے ہیں میں کچھ کر لوں، آپ اچھے کاموں میں لگ جاتے ہیں. غیب کے پردے اس کو پتہ ہے، آپ پر میں فتویٰ نہیں دے سکتے. بچے ہوتے بڑے کام تھے، فارغ بیٹھی ہوں، لاؤ میں کسی کام کو جوائن کر لوں. آپ نے شادی کے 10 سال بعد نیکیوں کے فارم پہ سائن کر دیا، پھر آپ کی زندگی کا ایک ہی ہم اور غم بن گیا لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا. اللہ نے آپ کو 3-4 سال ٹھوک بجا کے دیکھ لیا، اور ایک دن آپ کو امید دلا دی. آپ کہتے ہیں اوہ پریگننسی ہو گئی، یقین نہیں آ رہا، ہاؤ از اٹ پاسبل. آپ اس کی وجہ ڈاکٹرز کی خوبیاں گنے، لوگ بھی پوچھتے ہیں علاج کرایا، دوائی کھائی تھی. اور یہاں کے لوگ تو کچھ ایسے ہوں گے، وہ کہیں گے کہڑے بابے کول گئی سی، مینوں بھی لے چل، دھاگا بندیا سی. کوئی دھاگے دھوکوں سے بچے نہیں ہوتے. پھر بیچاری اتنی ڈاکٹریں جو بیٹھی ہیں، ان کی تو روزی نہ چلے اگر صرف باباؤں سے بچے ملنے لگے. اب ہوا کیا، غیب کے پردے میں اللہ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ یہ میاں بی بی تو انہم یسارعون فی الخیرات تھے، اور ساتھ ساتھ پکارتے بھی تھے کہ اللہ بچہ دے دے، یدعوننا رغبا ورہبا، اور دل میں خشیت بھی تھی، کانوا لنا خاشعین، جو ان کو بچہ دے دو. یہاں تک تو ہے بات اچھی، لیکن بات آگے غلط کب ہوتی ہے؟ جب یہ ایک بچہ ان سارے کاموں میں رکاوٹ بن جاتا ہے. تو پورے یقین سے کہیں، اللہ وہ بچہ کبھی نہ دینا جو نیکیوں کی بھاگ دوڑ ختم کر دے، جو تیرے ساتھ ہمارا تعلق توڑ دے اور خشوع کی بجائے تکبر آ جائے. یہ امتحان ہوتا ہے، اللہ دیکھ کے آزما رہے اب کتنا کام کرتے ہو. اور وہ اتنا صحیح ایک بلشت برابر بچہ آپ کو اگر اپنے لیے پیارا ہو گیا اور اتنے امت کے بچے پیچھے ہو گئے، تو یاد رکھیے پھر آزمائش بڑی سخت آتی ہے. کبھی اپنے بچوں کا نام لے کر دین کا کوئی کام نہ چھوڑے، یہ میں آپ کو نصیحت کرتی ہوں. پھر اس کی پکڑ آپ پہ نہیں، ان بچوں پہ بھی آئے گی. اللہ تعالیٰ ایک دفعہ جب اس قافلے میں ڈال دے تو موت کی صورت میں جائیں اور بعد میں ہماری نسلیں بھی اسی رستوں میں آ جائیں. فرمایا، ایک عورت کی بھی کہانی سن لیتے ہیں. اور وہ کون تھی؟ والتی احسنت فرجہا، اور وہ پاک دامن بی بی یعنی مریم، جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی. ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہان کے لیے نشانی بنا دیا. یہ تمہاری امت ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے یہ ہے تمہاری فیملی، انبیاء کرام اور ان کی مائیں، جو حقیقت میں ایک ہی امت ہے، اور میں تم سب کا پروردگار ہوں، بس تم میری ہی عبادت کرو. اللہ کا حکم تو یہ تھا، لیکن ہوا کیا؟ فرقے واریت. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، مگر لوگوں نے آپس میں اپنے دین میں فرقے بندیاں کر لیں، سب کے سب ہمارے ہی طرف لوٹنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کی نصیحت پہ کان نہیں دھرے. کتنا خوبصورت رکوع تھا یہ. ایسے نہیں لگ رہا کہ بڑے پیارے پیارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے؟ ایک تو اس میں دعا آئی حضرت ایوب کی، انی مسنی در وانت ارحم الراحمین، ہر بیمار یہ دعا پڑھے، خود پڑھے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پھر حضرت یونس کی دعا آئی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اس کے اوپر اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اسی میں آگے بھی آتا ہے نا، وَكَذَلِكَ نُنْجِلْ مومنین، صرف یونس کو نہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا تھا، ایمان والوں کو بھی مشکلات سے اللہ نکالتا ہے اس کلمے کے پڑھنے سے. خوب پڑھا کریں، کتنا پڑھیں، کہاں پڑھیں، یہ آپ کو آگے جا کے بتاؤں گی، ابھی تو جتنا سمجھ آتا ہے اتنا پڑھ لیں. غور کریں تین چیزیں اس میں، لا الہ الا انت، اللہ کی الوہیت، دوسرا سبحانکا، اس کی تسبیح، اور تیسرا انی کنت من الظالمین، ظالم میں ہوں. یہ تین سبق پڑھ لیں تو سوا لاکھ نہیں، ایک دو بار پڑھنا بھی کام آئے گا. پھر اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ صالحین کی اللہ سے دعا کیسے ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے لوط علیہ السلام کو علم و حکمت سے نوازا اور وہ اس فضل الہی کے اہل ثابت ہوئے. نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے ستایا، تکلیفیں دی، تو آپ نے اللہ کو پکارا کہ میرے مالک، میں تو عاجز آ گیا ہوں، تو میری مدد فرما اور زمین پر اس کافروں میں سے کسی ایک کو بھی نہ باقی رکھ، ورنہ یہ تیرے بندوں کو بہکائیں گے اور ان کی اولادیں بھی ایسے فاجر اور کافر ہوں گی. یہ سورت نوح میں ہم پڑھیں گے دعا ان کی. اللہ نے اپنے نبی کی دعا قبول فرمائی اور آپ کو اور مومنوں کو نجات دی. کیا پتہ چلا، ہر طرح کی مشکل میں انبیاء کرام نے اللہ کو پکارا، یہ سیکھے. اچھا کیا کہا؟ رب محمد، رب عیسیٰ، نہیں کیا کہا، ربی. میرے سے پیارا تعلق رب سے کس کا ہوگا، میں کسی کو بیچ میں کیوں لاؤں؟ یہ محبت کی انتہا تھی. تو آپ بھی شعور سے کہیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کا ہوتا ہے، پھر صالح لوگوں کا، پھر ان سے نیچے کے درجے والوں کا، پھر ان سے کم درجے والوں کا. یہ صحیح روایت ہے ناصر الدین البانی کے ناطے سے، ترمذی میں ہے 2398. تو کبھی بھی زندگی کے امتحانوں میں گھبرائیے نہیں. ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آزمائش اور مصائب میں کس کو پکاریں؟ جواب، جس کو ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں پکارا. ہم اپنی چھوٹی چھوٹی بیماریوں میں کن کی طرف بھاگتے ہیں؟ اسپیشلسٹ، ڈاکٹرز، لیکن اپنے رب کے آگے نہیں گڑگڑاتے. دیکھیے، اسباب کو استعمال کرنا غلط نہیں ہے، لیکن سب اسباب سے پہلے مسبب الاسباب پر نظریں رکھ لیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آج دیکھیے کتنے لیٹسٹ طریقہ علاج ہیں، پھر بھی بیماریاں زیادہ ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بھی لوگ بیمار کوئی نہیں ہوتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک حکیم آ گیا مدینہ میں کہ ادھر تو کوئی ڈاکٹر ہی نہیں ہے، میں دکان کھولوں گا تو بڑی چلے گی. کچھ دن بیٹھا رہا, مریض ہی نہیں آئے. لوگوں سے پوچھا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کہا ہم نہیں ہوتے بیمار. کیوں نہیں ہوتے؟ کہا ہم صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں اور ہم اپنے نبی کے طریقوں پہ چلتے ہیں اور پیٹ پہ جگہ رکھ کے کھاتے ہیں. اپنا بوریا بستر سمیٹا اٹھ کے چل پڑا, کہنے لگا تمہیں میری ضرورت نہیں ہے. آج دیکھیے آرگینک فوڈ, ڈسٹلڈ واٹر اور بیماریاں اتنی ہی زیادہ, کیونکہ رب کو نہیں پکارتے. تو ہم نے انبیاء کرام سے جو ایک اجتماعی چیز سیکھی, نمبر ایک حقیقی صبر کیا ہوتا ہے, یہ تین چیزوں پہ مبنی ہوتا ہے, نوٹ کر لیجئے گا. نمبر ایک شکوہ و شکایت سے روک دیتا ہے بندے کو, اور اس کے بعد پھر آپ خود کو بھی چیک کریں کہ کیا واقعی میں حقیقی معنوں میں صابرہ ہوں. ہماری تو جب آواز تھک جاتی ہے, گلا بیٹھ جاتا ہے لوگوں کو دکھ سنا کے, پھر کہتے اچھا میں صبر کرتی ہوں. نہیں, اگر آپ صابر ہیں, اللہ پہ راضی ہیں, شکوہ نہیں کریں گے, شکایت نہیں کریں گے. دوسرا, اللہ کی نافرمانی سے صبر, اور تیسرا, اللہ کی اطاعت پہ صبر. زندگی میں جتنی آزمائشیں آتی جائیں, یہ کام زیادہ کر دے, اللہ بچائے گا. آج کیا ہے, ایڈوانس میڈیسنز, پور ہیلتھ, اللہ تعالیٰ بچا کے رکھے. کیا سیکھا؟ اللہ ہی صلاحیتیں اور خوبیاں عطا کرتا ہے, رحمت کی امید صرف اللہ سے لگانی ہے. کیا میری صلاحیتیں اور اسباب اللہ کی راہ میں خرچ ہوتے ہیں؟ انبیاء کرام کی دعائیں یاد کر کے وہی دعائیں اللہ سے مانگنی ہیں, کہیں انشاءاللہ. تکلیف اور بیماری میں صرف اللہ کو پکارنا ہے. کیا میں نیکی کے کاموں میں بھاگ دوڑ کرتی ہوں یا سستی سے گھر بیٹھ جاتی ہوں؟ اس کے بارے میں خود کو پوچھنا. اللہ کو پکاریں تو دعا قبول ہوتی ہے, کسی اور کو پکارنے کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کسی اور کے در کا محتاج نہ کرے. آیت 94 سے 112, آخری رکوع ہے سورت کا. لکھیے ٹاپک, کسی کی کوشش کی نا قدری نہ کی جائے گی. انبیاء کرام کے قصے پڑھتے ہوئے کبھی کبھی ہم کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں, ہاں وہ تو نبی تھے نا, وہ تو چنے ہوئے تھے, ان کی تو اونچی شان. اللہ کہتا نہیں, آج تم ان کے رستوں پہ چلو گے تو ایسے ہی ہوگا. ایوب سے صبر سیکھ لو, داؤد اور سلیمان سے شکر سیکھ لو. نہ ملنا انعام ہے, نہ چھننا ہمیشہ عذاب ہے. یہ سبق سیکھ لو, اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ساری باتوں کو آسان کر دے گا. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے بھی یہ صبر کرنا آسان ہو جائے. فرمایا, فمن یعمل من الصالحات وهو مؤمن, اور جو کوئی عمل صالح کرے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, مراد کیا ہے کہ کوئی بھی ہو, پھر جو بھی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو, تو ہم اس کی کوشش کی بے قدری نہیں کریں گے. ہم تو اس کے لکھنے والے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ تھک گئے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے؟ اللہ قدر کرے گا. کمر دکھی, کچھ بھی ہوا, لکھتے لکھتے تھک گئے, دیکھتے دیکھتے تھک گئے, اللہ قدر کرے گا انشاءاللہ. اور جس بھی بستی کو ہم نے ہلاک کر دی, اس پر لازم ہے کہ وہاں کے لوگ پلٹ کر نہیں آئیں گے. نوٹ کر لیجئے, کوئی روح نہیں آتی واپس, جو چلے گئے وہ آ گئے, یا سجین یا الیین. یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے. سچا وعدہ قریب آ لگے گا. اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی کہ ہائے افسوس ہم پر اس حال میں کہ ہم غافل تھے, بلکہ واقعی ہم قصور وار تھے. تم اور اللہ کے سوا جن جن کی عبادت کرتے ہو, سب دوزخ کا ایندھن بنو گے, تم سب دوزخ میں جانے والے ہو. اگر یہ سچے معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے, اور سب کے سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. وہ وہاں چلا رہے ہوں گے اور وہاں کچھ بھی نہ سن پائیں گے. البتہ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے نیکی پہلے سے ٹھہر چکی, وہ سب جہنم سے دور ہی رکھے جائیں گے. وہ تو دوزخ کی آہٹ تک نہ سنیں گے اور اپنی من بھاتی چیزوں میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. وہ بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کر سکے گی, اور فرشتے ان کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے. نوٹ کیجئے, وارم ویلکم, کہ یہی تمہارا وہ دن ہے جس کا تم وعدہ دیے جاتے رہے. تھوڑے دن کی زندگی اور محنت کر لیں, فرشتے دلہن کی طرح آپ کا استقبال کریں گے. جس طرح ہم آسمان کو یوں لپیٹ جس دن ہم آسمان کو یوں لپیٹ دیں گے جیسے دفتر میں اوراق لپیٹ دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہم نے اول دفعہ پیدائش کی تھی اسی طرح دوبارہ کریں گے، یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اسے ضرور کر کے ہی رہیں گے۔ ہم زبور میں نصیحت کے بعد یہ لکھ چکے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہی ہوں گے، عبادت گزار بندوں کے لیے اس میں بڑا پیغام ہے۔ اللہ ہمیں عبادت گزار بنا دے، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے رکھا۔ نوٹ کیجئے گا، سورۃ الانبیاء، اتنے بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کا تذکرہ ہوا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رحمت للعالمین کا تذکرہ نہ ہو؟ تو فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ دعا کیجئے آج یہ امت اس رحمت سے محروم نہ ہو جائے۔ ان سے کہو میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا رب صرف ایک رب ہے، پھر کیا تم سرے اطاعت جھکاتے ہو؟ بولیے جی انشاءاللہ۔ پھر اگر یہ منہ موڑ لیں تو کہہ دیجئے کہ میں نے تمہیں یکساں طور پر خبردار کر دیا ہے، مجھے علم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے، یعنی قیامت اصل میں آنی کب ہے یہ نفس سلم کو بھی نہیں پتا، البتہ اللہ تو کھلی اور ظاہر بات کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اس کو بھی جانتا ہے۔ مجھے اس کا بھی علم نہیں، مجھ ممکن ہے تمہاری آزمائش ہو اور ایک وقت مقرر تک کا فائدہ اٹھانا ہو۔ خود نبی نے کہا کہ اے رب انصاف کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جس سے مدد طلب کی جاتی ہے ان پر جو تم بیان کرتے ہو۔ بڑا خوبصورت اینڈ ہے سورت کا، کیا سیکھا؟ صحیح بخاری کی روایت 74:12، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن زمینوں کو مٹھی میں لے گا اللہ ایسے، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، پھر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں زمین کے بادشاہ۔ کیا سیکھا؟ اللہ کی بڑائی کو ماننا ہے، فتنوں سے بچنے کے لیے قرآن کو پڑھنا ہے، آخرت میں مجرمین کے حال سے بچنے کے لیے آج کوشش کرنی ہے، آخرت میں مومنین خوش ہوں گے اور مطمئن ہوں گے، ایمان والا بننا ہے۔ اللہ کے نبی سب جہان والوں کے لیے رحمت تھے، مجھے اس رحمت سے فائدہ لینا ہے، اور نیک لوگوں کو اللہ زمین کا وارث بنائیں گے، اس لیے اپنے بچوں کی نیک تربیت کرنی ہے تاکہ کل وہ دنیا کی باغ دوڑ کو سنبھال لیں، اور قیامت کو یاد رکھنا ہے تاکہ نیک اعمال پر استقامت ملے۔ پوری صورت میں کیا تھا؟ اقترب للناس حسابہم، قیامت اور موت، اور بیچ میں انبیاء کرام۔ اب اگلی سورت پھر قیامت کے تذکرے سے شروع ہوگی، سورت حج ہے، 70 آیات ہیں اس کی، اس کو انشاءاللہ چند آیتوں کی تلاوت کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِيدٍ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ حج. حج اسلام کا ایک ریچول ہے. فائیو پلرز آف اسلام میں سے ایک پلر ہے. یہاں حج اور قیامت میں مماثلت ہے. حج کے موقع پہ لوگ میدان حشر میں جمع ہوتے ہیں, قیامت کے دن لوگ میدان محشر میں جمع ہوں گے. حج کے موقع پہ انسان اپنے پیاروں کو چھوڑ کر اکیلا آگے چلا جاتا ہے. اپنی موت کی صورت میں ہم بھی سب پیاروں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے. حج کے موقع پہ خوبصورت قیمتی لباس چھوڑ کر سفید احرام پہن لیتا ہے. اسی طرح ایک دن ہم بھی ڈیزائنر کلاتھس, رنگ برنگے فیشن والے کپڑے چھوڑ کر کفن پہن لیں گے, جس میں جیب بھی نہیں ہوگی, اس کا برانڈ بھی نہیں ہوگا. اللہ معاف کرے. اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ اس کو سامنے رکھ کر جینے والا بنا دے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, پہلی 10 آیتوں کا ٹاپک بھی یہی ہے, حج اور قیامت میں مماثلت. اے لوگو, اللہ سے ڈر جاؤ. بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. جس دن تم اسے دیکھ لوگے, ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. ایک عورت کی سب سے زیادہ کیئر فل پوزیشن بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے. اس کی ذرا سی حرکت پہ بچہ دودھ چھوڑ دے گا یا اس کو غوطہ لگ جائے گا. لیکن قیامت کا دھماکہ ماؤں کے دل سے یہ سب جذبے نکال دے گا اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے. کیوں؟ اب تو آگے بچوں کی ضرورت ہی نہیں رہی, اب تو قیامت آ گئی. اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے, حالانکہ در حقیقت وہ مدہوش نہ ہوں گے, لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. قیامت کی جھلکیاں. کبھی کسی زلزلے اور کسی طوفان میں لوگوں کو اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہو؟ قیامت کے دن لوگوں کے ہوش گم ہو جائیں گے. بڑی بڑی بحثیں کرنے والے اس دن پریشان ہوں گے. اب ان کی باتوں کی بات ہے کہ ان کی غفلت کیا ہے. بس لوگ اللہ کے بارے میں باتیں بناتے ہیں اور وہ بھی بے علمی کے ساتھ, اور ہر سرکش شیطان کی پیروی کرتے ہیں, جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا کہ جو کوئی اس سے دوستی کرے گا یہ اس کو گمراہ کر دے گا اور اسے آگ کے عذاب کی طرف لے جائے گا. لوگو, اگر تمہیں مرنے کے بعد جی اٹھنے میں شک ہے تو سوچو, ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر نطفے سے, پھر جمے ہوئے خون سے, پھر گوشت کے لوتھڑے سے, جو صورت دیا گیا تھا اور بے نقشہ بھی تھا, ماں کے پیٹ کے اندر مختلف کیفیات. یہ ہم تم پر ظاہر کر دیتے ہیں اور ہم جسے چاہیں ایک ٹھہرائے ہوئے وقت تک رحم مادر میں رکھتے ہیں, پھر تمہیں بچپن کی حالت میں دنیا میں لاتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو. تم میں سے بعض تو وہ ہیں جو فوت کر لیے جاتے ہیں اور بعض بے غرض عمر, بڑھاپا جس میں کسی کو آپ سے کوئی غرض نہیں رہتی, بوجھ بن جاتے ہیں آپ لوگوں پہ. بعض بے غرض عمر کی طرف پھر سے لوٹا دیے جاتے ہیں. وہ ایک چیز سے باخبر ہونے کے بعد پھر بے خبر ہو جاتے ہیں. تو دیکھتا ہے کہ زمین بنجر اور خشک ہے, پھر ہم اس پر اب بارش برساتے ہیں تو وہ ابھرتی ہے اور پھولتی ہے اور ہر قسم کی رونق دار نباتات اگاتی ہے. یعنی قیامت تو تم ہر سال میں دو تین دفعہ دیکھتے ہو. فصلیں لگتی ہیں پھر کٹتی ہیں, پھر بنجر زمینوں پہ دانے ڈالتے ہو. تو کیا اللہ تعالیٰ ایسی دوبارہ کائنات کو نہیں بنا سکتا؟ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور ہر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں, یقیناً اللہ تعالیٰ قبر والوں کو دوبارہ زندہ فرمائے گا. بعض لوگ اللہ کے بارے میں علم کے بغیر اور ہدایت کے بغیر اور بغیر روشن دلیل کے جھگڑتے ہیں, جو اپنی پہلو موڑنے والا بن کر اس لیے کہ اللہ کی راہ سے بہکا دے اسے دنیا میں رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن بھی ہم اسے جہنم میں جلنے کا عذاب چکھائیں گے. یہ ان عمل کی وجہ سے ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیج رکھے تھے. یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. تو سورت کے آغاز میں سجدہ حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے اور دودھ پلاتی عورتوں کو مائیں چھوڑ دیں گی. سوال پیدا ہوتا ہے کب کیوں؟ تو حدیث سن لیجئے, صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی آیت کی تفسیر میں آپ خود بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو حکم دے گا کہ وہ اپنی اولاد میں سے 1,999 جہنم کے لیے نکال دے. پھر بولو, آج حساب کتاب کی باتیں ہو رہی ہیں نا. آؤٹ آف 1,999 ول بی گوئنگ ٹو ہیل, اور ایک جنت میں جائے گا بس. اور ذرا ہلکا کروں, آپ کتنے لوگوں کو جانتی ہیں؟ لسٹ بنائیں. اکثر شادیوں پہ 1,000 کو لوگ جمع کر ہی لیتے ہیں ادھر ادھر سے اکٹھا کر کے. اگر آپ سے کوئی کہے کہ ان 1,000 میں سے بس ایک نے جنت میں جانا ہے اور 999 آگ میں جائیں گے, تو کیا اس میں ہم اپنے آپ کو بھی فٹ کر پائیں گے کہ نہیں؟ یہ سوچئے. اب سنیے, آدم سے یہ سلیکشن کروائی جائے گی. 1,000 میں سے 999 کو جہنم میں ڈال دیجئے اور ایک کو جنت میں. یہ بات سن کر حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے, شوق لگے گا ان کو. بچے بوڑھے ہو جائیں گے اور لوگ مدہوش سے نظر آئیں گے, حالانکہ وہ مدہوش نہیں ہوں گے, صرف عذاب کی شدت ہوگی. یہ بات صحابہ پر بڑی بوجھل گزری, کیسے برداشت کرتے؟ ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے. اللہ کے نبی نے جب یہ دیکھا کہ میرے ساتھی تو اتنا ڈر گئے, کہا گھبراؤ نہیں, یہ 999 یاجوج ماجوج میں سے بھی ہوں گے اور تم میں سے صرف ایک ہوگا. تمہاری تعداد لوگوں میں اس طرح ہوگی جیسے سفید رنگ کے بیل کے پہلو میں کالے بال, یا کالے رنگ کے بیل کے پہلو میں سفید بال ہوں. اور مجھے امید ہے کہ اہل جنت میں تم چوتھائی یا تہائی یا نصف, یعنی 1/4, 1/3 اور ہاف ہو گئے. جسے سن کر صحابہ کرام نے بطور مسرت کے اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا. آپ بھی کر دیجئے. تو امید لگ گئی ہے جانے کی, بس دعا کیجئے کہ اللہ میں شرمندہ نہ کرے اس دن. پھر آیت نمبر 5 میں انسان کی تخلیق کی باتیں تھیں, تو اس پہ بھی حدیث سن لیجئے. آپ نے فرمایا, تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں 40 رات تک جمع ہوتی ہے, پھر 40 دن تک خون کی بوٹی کی صورت میں رہتا ہے جمع ہوا خون, پھر 40 دن تک گوشت کے لوتھڑے کی شکل میں, پھر فرشتے کو 4 چیزیں لکھنے کا حکم دے کر بھیجا جاتا ہے. نمبر 1, بچے کا رزق کتنا ہوگا, عمل کیا کرے گا, موت کب آئے گی, شقی ہوگا یا بدبخت ہوگا, یعنی شقی یا سعید, یعنی خوشبخت ہوگا یا بدبخت ہوگا. پھر اس میں رخ پھونکی جاتی ہے. بخاری کی روایت 3208. تو کیوں غم کرتے ہیں بچوں کے رزق کا؟ وہ ماں کے پیٹ سے رزق لکھا کر آیا ہوا ہے, اس کی ہدایت کی فکر کیجئے. ہم سب کو اپنے بچوں کی روزی روٹی سے زیادہ ان کی ہدایت کی فکر ہونی چاہیے. کیا سیکھا؟ انسان کی پیدائش قدرت کی نشانی ہے, غور و فکر کرنا ہے. نباتات کا اگنا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, اس پہ غور کرنا ہے. علم اور دلیل کے بغیر بحث نہیں کرنی. اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا, انصاف ملے گا. بغیر علم کے اللہ کے بارے میں جھگڑے نہیں کرنے, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اسی کی طرف یکسو ہو کر عبادت کرنی ہے. بولیے انشاءاللہ. چلیے 11 سے 22, 11 to 22 ٹاپک لکھیے. یہ کناروں پر رہنے والے اگر گر گئے تو کیا بنے گا؟ یہ ہے منافقت کی علامت. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. کچھ لوگ پورے دین میں داخل نہیں ہونا چاہتے, ایجز پہ بیٹھتے ہیں کناروں پہ تاکہ جب دل چاہے اٹھ کے بھاگ جائیں, کوئی ہمیں آتا اور جاتا نہ دیکھے. سورت بقرہ میں آپ نے, میں نے ایک حکم پڑھا تھا, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. یہ اس کی ضد ہے, اپوزٹ. کیسے؟ بعض لوگ ایسے بھی ہیں, ایک کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اگر کوئی نفع مل جائے تو دلچسپی لینے لگتے ہیں, اور اگر کوئی آفت آ گئی تو اسی وقت منہ پھیر لیتے ہیں. انہوں نے دونوں جہان کا نقصان اٹھا لیا, واقعی یہ کھلا نقصان ہے. دیکھیے, کشتی ڈوبتی ہے نا تو کناروں والے پہلے ڈوبتے ہیں. اگر آپ جہاز میں بیٹھے نا تو مڈل میں بیٹھے تو کم جھٹکے لگتے ہیں, شروع آخر میں بیٹھے تو زیادہ ڈرتے ہیں، تو پورے دین کے مڈل میں بیٹھیے تو آپ سیکیور ہوں گے انشاءاللہ. اللہ کے سوا وہ انہیں پکارتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکے نہ نفع، یہی تو دور دراز کی گمراہی ہے. اسے پکارتے ہیں جن کا نقصان اس کے نفع سے بھی زیادہ قریب ہے، یقیناً برے ہیں ولی اور برے ہیں ساتھی. ایمان اور نیک اعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائے گا. اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتا ہے. اللہ ہمیں بھی ان جنتوں میں لے جا. جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہان میں نہیں کرے گا، وہ اونچائی پر ایک رسی باندھ کر اپنے حلق میں پھندا ڈال کر اپنا گلا گھونٹ لے، یعنی اس کو جینے کا حق ہی نہیں ہے جو اللہ سے مایوس ہے. پھر دیکھ لے کہ اس کی چلاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے. ہم نے اس طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے، جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتا ہے. ایماندار اور یہودی اور صابی اور نصرانی اور مجوسی اور مشرقین، ان سب کے درمیان قیامت کے دن خود اللہ فیصلہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، یعنی سارے انسان سجدہ نہیں کرتے، بہت سے کرتے ہیں. ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ ثابت ہو چکا. جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اے اللہ ہمیں سجدے کرنے والا بنا دے. یہ دونوں اپنے رب کے بارے میں اختلاف کرنے والے ہیں، پس کافروں کے لیے تو آگ کے کپڑے ناپ کر کاٹے جا چکے ہیں. جو سسٹرز کپڑے سیتی ہیں ان کو پتہ ہے کہ کپڑا کاٹنا مشکل ہوتا ہے، ایک دفعہ کٹ جائے نا تو سل جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے ان جہنمیوں کے ناپ کے کپڑے کاٹ کے رکھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ. اور ان کے سروں کے اوپر سے سخت کھولتا ہوا پانی بہایا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کی سب چیزیں اور کھالیں گلا دی جائیں گی. اور ان کی سزا کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہیں. اللہ تعالیٰ اس برے انجام سے بچا کے رکھے سب کو. یہ جب بھی وہاں کے غم سے نکل کر بھاگنے کا ارادہ کریں گے وہیں لوٹا دیے جائیں گے، اور کہا جائے گا جلنے کا عذاب چکھو. اعوذ باللہ. کبھی پانی ابالا ہے اور اس ابلتے پانی میں بچوں کے فیڈرز ہی ڈال کے دیکھ لیجئے اس منظر کو. جب پانی میں جوش آتا ہے نا تو وہ اوپر سے پھر باہر لڑک لڑک کے گرتے ہیں. سورت ملک میں بھی پڑھتے ہیں نا، تغیدو، جہنم کی آگ جوش مارے گی. ہنڈیا میں جب جوش آتا ہے نا تو کھانا باہر آتا ہے. اس طرح جہنمی ابل ابل کر جہنم کے اوپر آ رہے ہوں گے. اللہ سب کو بچا لے. کیا سیکھا ہے 18 سے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، تو پھر میں نے بھی کرنا ہے. پوچھئے خود سے پھر نماز بوجھل کیوں لگتی ہے. اور اسی پہ شاید شاعر نے کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. دعا کیجیے ہمیں سجدوں سے پیار ہو جائے. کون سے سجدے؟ اللہ کو سجدے کرنے ہیں. پھر اللہ کے نبی کی حدیث ابو ذر سے، آپ نے پوچھا ابو ذر سے، جانتے ہو یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ جو ابھی ہمارے پاس سے جائے گا تو کدھر جاتا ہے؟ آپ نے جواب دیا اللہ کو علم ہے یا اس کے نبی کو. آپ نے فرمایا یہ عرش تلے جا کر اللہ کو سجدہ کرتا ہے، پھر اس سے اجازت طلب کرتا ہے. وقت آ رہا ہے کہ اس سے ایک دن کہہ دیا جائے گا جہاں سے آیا ہے وہیں واپس چلا جا. یہ بخاری کی روایت ہے 3199. مطلب کیا ہے کہ اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. 3 راتوں جتنی ایک لمبی رات ہو جائے گی. تہجد گزار اٹھیں گے اٹھیں گے پھر اٹھیں گے پھر سوئیں گے پھر اٹھیں گے، سورج ہی نہیں نکل رہا. اور اس وقت لوگ ایمان لانا چاہیں گے لیکن ایمان نہیں آئے گا، قبول نہیں ہوگا. یہ علامات کبریٰ ہیں قیامت کی. اللہ ہمیں آج ہی توبہ کی توفیق دے دے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے ایک دن رسول اللہ کو دیکھا کہ سجدے کی آیت پڑھی، سجدہ کیا، اور یہی دعا آپ نے اپنے اس سجدے میں پڑھی جسے میں سن رہا تھا، یعنی اے اللہ اس سجدے کی وجہ سے میرے لیے اپنے پاس اجر و ثواب لکھ، اور میرے گناہ معاف فرما، اور میرے لیے اسے ذخیرہ آخرت کر، اور اسے قبول فرما جیسے کہ تو نے اپنے بندے داؤد علیہ السلام کا سجدہ قبول فرمایا تھا. یہ ترمذی کی روایت ہے 579 اور صحیح روایت ہے. پھر شک اور یقین کی باتیں ہوئیں اس رکوع میں، تو یاد رکھیے جو شخص دین کے بارے میں شک کا شکار رہتا ہے اس کا حال بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اس کو نہ تو دین پہ استقامت ملتی ہے. اس کی نیت صرف دنیاوی فوائد کی ہوتی ہے، دنیا کے فائدے ملتے رہیں گے، دین کا کام کرتا رہے گا، آتا رہے گا، پڑھاتا رہے گا، بتاتا رہے گا. اور ذرا سے فائدے رکے سب چھوڑ جائے گا اور باپ دادا کے طور طریقوں پہ چلے گا. اس کے برعکس آپ جیسے خوبصورت سچے مسلمان ایمان اور یقین سے سرشار, وہ کسی حال میں بھی دین کا کام نہیں چھوڑتے, اور اللہ آپ سے یہ کام کبھی نہ چھڑائے. آپ ساری زندگی اب اس قرآن کو تھام کر چلتے جائیے. اور یہ کن کی بات تھی کناروں پہ رہنے والی نیو مسلم عربی جن کا ایمان ابھی تک اندر نہیں آیا تھا؟ کیا سیکھا؟ قیامت کے روز والے فیصلے کا انتظام کرنا ہے, یعنی قیامت کے روز جو فیصلے ہونے ہیں تو مجھے اس کے لیے تیاری کرنی ہے کہ میرا انجام اچھا ہو. کیا مجھے یقین ہے کہ جو ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے؟ کیا میں نے یہ جان لی ہے کہ قرآن کھلی نشانیوں کے ساتھ نازل کیا گیا؟ ہدایت کی طلب کی دعا مانگنی ہے, سب مل کے مانگیے اہدنا الصراط المستقیم. پھر مانگیے آمین. ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے تو میں بھی صرف اللہ کو سجدہ کروں گی. ہمیں کامل یقین رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. آگے بہت ہی پیاری آیات ہیں, آیت 23 سے 25. ٹاپک لکھئے, وہ ہدایت دیے گئے پاکیزہ قول کی طرف. جن کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے نا, ان کو کلمہ طیبہ کی طرف چلاتا ہے. کون سا پاکیزہ قول؟ پہلا کلمہ طیب, طیب میں نے لا الہ الا اللہ. ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ ان جنتوں میں لے جائے گا جن کے درختوں کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی, جہاں وہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سچے موتی بھی. کس کس کو اچھے لگتے ہیں موتیوں والے کنگن؟ جو سچ بولے گی وہی ہاتھ کھڑا کرے گی. جڑاؤ کنگن بڑے خوبصورت ہوتے ہیں نا, اور پلس والے سفید. اللہ کہتے ہیں میں تمہیں جنت میں دوں گا. وہاں ان کا لباس خالص ریشم کا ہوگا. کس کس کو پیور ریشم اچھا لگتا ہے؟ الحمدللہ, کتنا نرم, وزن تو ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. ان کی پاکیزہ بات کی رہنمائی کر دی گئی اور قابل ست تعریف راہ کی ہدایت کر دی گئی. اللہ ہمیں ایسے ہی کر دے. یہ مسلمانوں کے لیے بات ہے. دنیا میں جن کو پہلا کلمہ طیب اور اس کے تقاضے سمجھا دیے, جنت میں جاتے ہی بس ان کے لیے بناؤ سنگھار شروع ہو جائے گا. اس کے برعکس کچھ بدبخت, ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ, جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکنے لگے, اور اس حرمت والی مسجد سے بھی جسے ہم نے تمام لوگوں کے لیے مساوی کر دیا ہے, وہیں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے ہوں, جو بھی ظلم کے ساتھ مہادین حق سے پھر جانے کا ارادہ کرے, ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے. تو کیا سیکھا؟ نیک عمل بھاگ بھاگ کر کرنے ہیں. بولیے, اللہ کی باتوں کو قبول کرنا ہے, دل کو یقین دلانا ہے کہ اللہ ایمان والوں کو جنت میں داخل کرے گا, دردناک عذاب سے بچنے کی تدبیریں کرنی ہیں, مساجد کا احترام کرنا ہے, اللہ کے کاموں سے کسی کو نہیں روکنا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اب اس صورت میں پھر ابراہیم آ گئے. ویسے اگر حسد اور رشک جائز ہوتا نا تو میں ابراہیم سے ضرور کرتی. ہر صورت میں ابراہیم کا تذکرہ ہے, اور یہ پڑھیں گے آگے سورہ شورا میں, وجل لسان وجل لیس لسان الصدق فی الآخرین. تو اللہ ہمارا بھی ذکر خیر رکھے. اب یہاں سے چونکہ سورت حج ہے تو اس میں خانہ کعبہ اور بیت اللہ کی کچھ ہسٹری ہے, اور بات ہو بیت اللہ کی اور ابراہیم کا ذکر نہ آئے, یہ ہو نہیں سکتا. ٹاپک لکھیے 26 سے 33. ابراہیم نے گھر بنا دیا, اب آباد ایمان والے کریں گے. اللہ ہمیں یہ گھر آباد کرنے والا بنا دے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ, جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کعبہ کے مکان کی جگہ مقرر کر دی, اس شرط پر کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو طواف قیام رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا, اور لوگوں میں حج کی منادی کر دے, لوگ تیرے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دبلے پتلے اونٹوں پر بھی, دور دراز کی تمام راہوں سے آئیں گے. آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, امریکہ سے لمبی فلائٹ لے کر لوگ حج اور عمرہ کرنے آتے ہیں, آسٹریلیا سے لمبی فلائٹس پہ آتے ہیں, اور قریب کے لوگ تو آتے ہی ہیں. اللہ نے اس گھر میں کتنی کشش رکھی ہے. یہی کشش اللہ کی ذات میں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے راستوں پہ بھاگنے والا بنائے. اپنے فائدے حاصل کرنے کو آ جائیں گے اور ان مقرر دنوں میں اللہ کا نام یاد کریں جن چوپایوں پر جو پالتو ہیں، پس تم آپ بھی کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ، عید کے گوشت کی طرف اشارہ ہے۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اللہ کے قدیم گھر کا طواف کریں، یہ ہے جو کوئی اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے اس کے اپنے لیے اس کے رب کے پاس بہتری ہے، اور تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو تمہارے سامنے بیان کیے گئے ہیں، بس تمہیں بتوں کی گندگی سے بچتے رہنا چاہیے اور جھوٹی بات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ کی توحید کو مانتے ہوئے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے ہوئے، نوٹ کیجئے، حج عمرے پہ جانے سے پہلے شرک سے توبہ کر لیجئے ورنہ نیکیاں ضائع ہو سکتی ہیں۔ سنو، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا گویا کہ آسمان سے گر پڑا، اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا کسی دور دراز کی جگہ پر پھینک دے گی۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہماری زبان میں ایک محاورہ ہے، آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا۔ جی، ایک رب کا در چھوڑیے تو صحیح، کتنے دروں پہ لوگ آپ کو بھیجیں گے، یہ بابا جی، یہ کرنے والے، یہ لسوڑی شاہ، یہ گھوڑے شاہ، یہ ننگے شاہ، یہ بابے شاہ، یہ ڈنڈے شاہ، یہ پتہ نہیں نام بھی کون رکھتا ہے ان کے۔ اللہ کی بنا توبہ کیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے ساتھیوں کو اس سے بچا لے۔ یہ سن لیا، اب اور سنو، اللہ کی نشانیوں کی جو عزت اور حرمت کرے اس کے دل کی پرہیزگاری کی وجہ سے یہ ہے، ان میں تمہارے لیے ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ خانہ کعبہ ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے 166-150، اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے پہلی زمین جو پہلی مسجد جو زمین پر بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے، اور اس کے 40 سال بعد پھر مسجد اقصی تعمیر ہوئی، پھر اس میں مناسک حج ہیں۔ اس پکچر میں آپ کو پورے حج کے مناسک ہیں، صرف ایک پکچر کو اگر آپ فالو کرتے تھے 1, 2, 3, 4, 5, 6 کریں تو آپ انشاءاللہ پورے حج کا طریقہ سیکھ جائیں گے۔ کیا سیکھا؟ اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی دعائیں کرنی ہیں، اللہ ہم سب کو ایمان کے ساتھ وہاں حج کرنے والا بنا۔ اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرنا، تقوی اختیار کرنا، جانور کی قربانی کے ساتھ نفس کی قربانی بھی کرنی ہے۔ زور سے کریں، پھر بولیں
انشاءاللہ۔
اس سال بقر عید پہ کیا قربان کرنا ہے؟ ابھی تو نہیں کرنا نا، ابھی سے شروع کر دینا ہے۔ چلیے پھر بولیے، اللہ کی بندگی میں یکسوئی لانی ہے، حنیف بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ ساری انشاءاللہ کو قبول کر لے۔ آگے چلیے 34-38، خوشخبری دے دیجئے مخبتین کو۔ مخبت کون ہوتے ہیں وہ اس رکوع میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وَلِكُلِّ اُمَّتٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کے طریقے مقرر فرما دیے تاکہ چوپائے جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے ان کو دے رکھے ہیں، سمجھ لو کہ تم سب کا معبود برحق صرف ایک ہی ہے، تم اسی کے تابع فرمان ہو جاؤ، عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ انہیں کہ جب اللہ کا ذکر، اب یہاں سے نوٹ کیجئے مخبت کی خوبیاں، پہلی خوبی جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، پوچھئے خود سے میں مخبت ہوں؟ دوسری خوبی نے جو برائی پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دیتے، نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے وہ اس میں سے بھی دیتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں بھی توفیق دے دے۔ قربانی کے اونٹ ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیاں مقرر کر دیے، ان میں تمہیں نفع ہے، پس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ان کے پہلو زمین سے لگ جائیں اسے خود بھی کھاؤ اور مسکین سوال سے رکنے والوں اور کرنے والوں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے چوپایوں کو تمہارے ماتحت کر دیا تاکہ تم شکر گزاری کرو۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت نہیں پہنچتے، کون کھاتا گوشت؟ ہم کھاتے ہیں، نہ ان کے خون پہنچتے ہیں۔ کدھر جاتا ہے خون؟ مٹی میں بہ جاتا ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کو کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا بلکہ اسے تمہارے دل کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ ہمیں دل سے متقی بنا دے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو تمہارا متی کر دیا کہ تم اس کی رہنمائی کے شکریہ میں اس کی بڑائیاں بیان کرو اور نیک لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ سن رکھو، یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ ہٹا دیتا ہے، کوئی خیانت کرنے والا نہ شکرا اللہ کو ہرگز پسند نہیں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، اس پہ کل پارے کے شروع میں ہم بات کریں گے۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ایسے ہی دفاع کرتا ہے ایمان والوں کا جیسے اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں دفاع کیا. اور کوئی خیانت کرنے والا ناشکر اللہ کو ہرگز پسند نہیں. تو کیا سیکھا؟ قربانی دل کی پرہیزگاری کے ساتھ کرنی ہے، نہ دکھاوا مقصود ہو نہ شہرت. قربانی خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، قربانی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنی ہے. جو مال اللہ نے دیا اس کو اس میں سے خرچ کرنا ہے، اس اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننا ہے، احسان کی روش اختیار کرنی ہے اور عاجزی اختیار کرنی ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آگے دیکھیے 39 سے 48 رکوع، ٹاپک لکھیے ان کے دل ہیں مگر سوچتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر ان پہ پردے پڑ چکے. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو اس برے انجام سے بچائے. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دی جاتی ہے. پہلی دفعہ اس آیت کے ذریعے مکہ کے مسلمانوں کو بھی اجازت دی جا رہی ہے کہ اب ختم ہو گیا وہ دور، اب آگے چلو، اب کوئی برا کرے گا تو تم نے اس کے ساتھ برابری کا معاملہ کرنا ہے. کیونکہ وہ مظلوم ہیں، بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر قادر ہے. یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا مسلمانوں کو، صرف ان کے اس قول پر. قصور کیا تھا ان کا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ربنا اللہ. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا رہتا تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کے معبد اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا. یہاں رک جائیے، نیت کریں اللہ کے دین کی مدد کی. اللہ کی مدد کیسے کرنی ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ کو کوئی ہم سے ضرورت ہے؟ نہیں ضرورت. اللہ کی مدد کیسے؟ بولیے، اللہ کے دین کی مدد. اور جب دین گرا پڑا، روتا بدکتا، اس پہ الزامات لگیں اور ہم اٹھ کر اس کی مدد نہ کرنا چاہیں تو پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ ہم سے انتقام بھی لے گا. کون سے خوش ہیں لوگ دین کا کام چھوڑ کر، جو دین کا کام کرنے سے خوشی چھن جائے گی. یتر کے سامان راحت اور چیز ہوتی ہے اور راحت کوئی اور چیز ہے. اصل خوشی دین کا کام کرنے والے میں، پورے یقین سے کہہ سکتی ہوں اگر آپ نے دنیا میں آج بھی دا موسٹ ہیپیسٹ پرسن ان دا ورلڈ دیکھنا ہے تو دین کے کام کے اندر بھاگ دوڑ کرنے والوں کو دیکھ لیجئے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایسے لوگوں میں شامل کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سے اپنے دین کے کام لے لے، ہماری نسلوں سے لے لے. اس کے برعکس کچھ اور لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، تو یاد رکھیے، ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا، بڑے غلبے والا ہے. یہ کون ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اتنی خوشخبریاں سنا رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم زمین میں ان کے پاؤں جما دیں تو یہ پوری پابندی سے نمازیں قائم کریں، اللہ ہمیں توفیق دے دے، اور زکوٰۃ ادا کریں، اور اچھے کاموں کا حکم کریں، اور برے کاموں سے منع کریں. تمام کاموں کا انجام اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ ہمارے حکمرانوں کو ایسے ہی حکمران بنا دے. اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلائیں تو کوئی تعجب کی بات نہیں، تو ان سے پہلے نوح کی قوم، عاد اور ثمود، اور قوم ابراہیم اور لوط اور مدین والے بھی اپنے اپنے نبیوں کو جھٹلا چکے، موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلا چکے ہیں. پس میں نے کافروں کو یوں ہی مہلت دی، پھر دھر دبایا، پھر میرا عذاب کیسا ہوا. بہت سی بستیاں ایسی جن کو ہم نے تہ و بالا کر دیا اس لیے کہ وہ ظالم تھے، پس وہ اپنی چھتوں کے بل اوندھی پڑی ہوئی ہیں، اور بہت سے آباد کنویں بیکار پڑے ہیں، اور بہت سے پکے اور بلند محل ویران پڑے ہیں. کیا انہوں نے زمین میں سیر و سیاحت نہیں کی جو ان کے دل ان باتوں کے سمجھنے والے ہوتے؟ عبرت لینی چاہیے. یا کانوں سے ہی ان واقعات کو سن لیتے؟ بات یہ ہے صرف آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں. اے اللہ میں دل کے اندھے پن سے بچا. اور عذاب کو آپ سے جلدی طلب کر رہے ہیں، اللہ ہرگز اپنا وعدہ نہیں ٹالے گا. حال بتا آپ کے رب کے نزدیک ایک دن کی گنتی کہ ایک دن تمہاری گنتی کے اعتبار سے 1000 سال کا ہے. اللہ ہمیں اس دن رسوا نہ کرے. بہت سی ظلم کرنے والی بستیوں کو میں نے ڈھیل دی. نوٹ کر رہے ہیں؟ واحد متکلم کے سیگے ہیں. اللہ اپنی طرف بات کرتے ہیں، میں نے دیا، میں نے کیا، مراد ہے کیا ہو میرا مقابلہ کرو. پھر آخر ان کو پکڑ لیا اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے. تو اس میں اسلامی معاشرے کے قیام کے تین ارکان ہیں. پاکستان کے لیے دعا کروں گی کہ اللہ 14 اگست 1947 کو بننے والے اس ٹکڑے پر یہ تین چیزیں نافذ کروا دے. اقامت صلاۃ ہو, حکومت کی کنسٹڈی میں ہر نماز کے وقت لوگ دکانیں بند کر کے مسجدوں کا رخ کریں. بولیے آمین. یہ کب ہوگا؟ جب ہم اس وقت چولہے بند کر کے کھانے چھوڑ کر نماز پڑھیں گے. دوسری, ادائے زکوٰۃ. گورنمنٹ زکوٰۃ لیتی ہے, لوگ اپنی ماسیوں کو بیلیں کر کے نہیں دیتے. اور تیسری, اصلاح عمل. اللہ اس پیارے سے ملک پہ یہ اسلام نافذ کر دے. کیا سیکھا؟ نفس سے جنگ کرنی ہے, نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا ہے, دل کا اندھا نہیں بننا, اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ ان کی مدد کرے گا جو اس کے کام کریں گے. باطل طریقوں کی پیروی نہیں کرنی. اور آیت 49 سے 57 نوٹ کیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا میں شیطان کی خلل اندازی. نبی کی تمنا کیا ہوگی؟ کہ دین پھیلے. اور شیطان کی تمنا کیا ہے؟ کہ دین بگڑے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے کیا پھیلتا ہے. قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین. اعلان کر دو کہ لوگو, میں تمہیں کھلم کھلا آگاہ کرنے والا ہوں. پس جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے, انہی کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی. اور جو لوگ ہماری نشانیوں کو پست کرنے کے در پہ رہتے ہیں, وہی دوزخی ہیں. ہم نے آپ سے پہلے جس رسول اور نبی کو بھیجا, اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب وہ اپنے دل میں کوئی آرزو کرنے لگا, شیطان نے اس کی آرزو میں کچھ ملا دیا. پس شیطان کی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے, پھر اپنی باتیں پکی کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دانا اور با حکمت ہے. یہ اس لیے کہ شیطانی ملاوٹ کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنا دے, جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں. بے شک ظالم لوگ گہری مخالفت میں ہیں. اور اس لیے بھی کہ جنہیں علم عطا فرمایا ہے وہ یقین کر لیں کہ یہ آپ کے رب ہی کی طرف سے سراسر حق ہے, پھر اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کی طرف جھک جائیں. یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو راہ راست پر رہبری کرنے والا ہے. کافر اس وحی الہی میں ہمیشہ شک و شبہ ہی کرتے رہیں گے, حتیٰ کہ اچانک ان کے سروں پر قیامت آ جائے یا ان کے پاس اس دن کا عذاب آ جائے جو منحوس ہے. اس دن صرف اللہ کی بادشاہی ہوگی. نوٹ کریں, وہی ان میں فیصلے فرمائے گا. ایمان اور نیک عمل کرنے والے تو نعمتوں سے بھری ہوئی جنتوں میں ہوں گے. اللہ ہمیں اس جگہ پہ ڈال دے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا, ان کے لیے ذلیل کرنے والے عذاب ہیں. اللہ بچا کے رکھے. کیا سیکھا؟ اپنے معاملات میں شیطان کی دخل اندازی کو ختم کرنا. سیل فونز کی آوازیں بند رکھنی ہیں. عبادت کا خشوع ختم ہو جاتا ہے نماز میں اگر بیل بج جائے. پھر اپنے لیے مغفرت کی دعا کرنی ہے. عزت کی روزی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو ایمان والوں کا راستہ اپنانا ہے, دلوں کو اللہ کے آگے ہی جھکانا ہے, خود بھی اور لوگوں کو بھی برے وقت سے خبردار کرنا ہے. آگے بڑے پیارے وعدے ہیں. آیت 58 سے 64 ٹاپک لکھے, ہجرت کرنے والوں سے اللہ کے وعدے. دعا کیجئے پہلے ہجرت کی اور پھر اللہ کے وعدوں کو پانے میں اللہ ہمارا نام لکھ دے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ, اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ترک وطن کیا یعنی اپنے ملک چھوڑے, پھر وہ شہید کر دیے گئے یا اپنی موت مر گئے, اللہ تعالیٰ انہیں بہترین رزق عطا فرمائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ روزی دینے والوں میں سب سے بہتر ہے. اب وعدے نوٹ کر لیں, 1 2 3 لکھ سکتے ہیں آپ اوپر. نمبر ایک, اللہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے. اللہ ہمیں بھی ایسی جگہ پہنچا دے جس سے ہم راضی ہو جائیں. بے شک اللہ تعالیٰ بردباری والا ہے, بادشاہی ہے, اور جس نے بدلہ لیا اس کے برابر جو اس کے ساتھ کیا گیا تھا, پھر اگر اس سے زیادتی کی جائے تو یقیناً اللہ تعالیٰ خود اس کی مدد فرمائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا, بخشش فرمانے والا ہے. یہ اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا, دیکھنے والا ہے. یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے بھی پکارتے ہیں وہ باطل ہے. بے شک اللہ ہی بلندی اور کبریائی والا ہے. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے پس زمین سرسبز ہو جاتی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ مہربان اور باخبر ہے، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے صرف اسی کا ہے، یقیناً اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ کیا سیکھا؟ اللہ کے راستے میں کسی قربانی سے دریغ نہیں کرنا۔ بولیے، بزرگی کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کو بڑا سمجھنا ہے۔ اللہ حق ہے تو حق کا ساتھ دینا، مظلوم کی مدد کرنی ہے، اللہ سے اچھے بدلے کی امید رکھنی ہے، اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنی ہے۔ آگے 65 سے 72، لکھیے، توحید کی بات سن کر ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، یہ بھی ایک شرک کی خوہ ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کی بات اچھی نہیں لگتی، ادھر ادھر کی باتیں سنیں گے، قرآن کی بات نہیں سنیں گے۔ فرمایا، الم ترن اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی نے زمین کی تمام چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، اور اس کے فرمان سے پانی میں چلتی ہوئی کشتیاں بھی، وہی آسمان کو تھامے ہوئے ہے، اور زمین پر اس کی اجازت کے بغیر وہ گر نہ پڑے۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر شفقت اور نرمی کرنے والا اور مہربان ہے۔ اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہی تمہیں مار ڈالے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا، بے شک انسان البتہ ناشکرہ ہے۔ ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے، جسے وہ بجا لانے والے ہیں۔ بس انہیں اس امر میں آپ سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، آپ اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائیے، یقیناً آپ ٹھیک ہدایت پر ہیں۔ پھر بھی اگر یہ لوگ آپ سے الجھنے لگیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے عمل سے اللہ بخوبی واقف ہے، بے شک تمہارے سب کے اختلافات کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا۔ کیا آپ نے نہیں جانا کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ یہ سب لکھی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، اللہ پر تو یہ بات بالکل آسان ہے۔ اور یہ کہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کر رہے ہیں، جن کی کوئی خدائی دلیل نازل نہیں ہوئی، اور نہ وہ خود اس کا کوئی علم رکھتے ہیں، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جب ان کے سامنے ہمارے کلام کی کھلی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، تو آپ منکروں کے چہروں پر ناخوشی کے صاف آثار پہچان لیتے ہیں، وہ قریب ہوتے ہیں کہ ہماری آیتیں سنانے والوں پر حملہ کر بیٹھے۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ بدتر خبر دوں؟ یعنی جب ان کے شرک پہ تنقید ہوتی ہے تو ان کا دل کرتا ہے کہنے والے کا منہ نوچ لے۔ تو اللہ کہتا ہے تمہیں کتنا غصہ آ رہا ہے اپنے بڑوں کی باتوں کو سن کر، تو میں تمہیں اس سے بری چیز بتاؤں، اور وہ آگ ہے، النار، جس کا وعدہ اللہ نے منکروں سے کر رکھا ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا، مخلوق کی تقدیر لکھ لی۔ تو تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، کس نے کہاں جانا ہے؟ صحیح مسلم کی یہ روایت 2653 تھی، اور فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اس سے فرمایا کہ لکھ۔ اس نے پوچھا کیا لکھوں؟ کہا جو کچھ ہونے والا ہے، بس قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا اسے قلم نے قلم بند کر دیا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے 2154، اور صحیح روایت ہے البانی کے نزدیک۔ تو کیا پتہ چلا کہ تقدیریں لکھی ہوئی ہیں، بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں راضی کر دے۔ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے سے عبادت کرنی ہے، من مانے طریقے اختیار نہیں کرنے۔ ہر چیز اللہ کی مسخر کردہ ہے، میں نے بھی اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دینی ہے، لوگ جھگڑیں تو ان کو بتانا ہے کہ اللہ کو سب خبر ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ شفیق و رحیم ہے، اور اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے، اور مشکلات کی پرواہ نہیں کرنی۔ اب آخری آیتیں، جس کی تفسیر تو کل ہوگی، لیکن آیتیں سن لیجئے، پورے پارے کا نچوڑ ہے، اور آج کی آیتیں تدبر بھی اسی کے اندر ہے۔ شرک کا منہ مارنے والی آیتوں سے شروع ہوتی ہے آیت۔ ٹاپک ہے وجاہد فی اللہ حق کا جہادی ہی ہوج تباکم، اور اللہ کے راستے میں اتنی جد و جہد کرو جتنا اس کی جد و جہد کا حق ہے، کیونکہ اس نے تم کو چن لیا۔ کیوں کام کرو؟ اس لیے کہ دنیا میں شرک بہت ہے۔ تو کیا شرک کی مثال ہے؟ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اللہ ہم سب کو کہہ رہا غور سے سنو، اور آپ تو ماشاءاللہ پہلے ہی بہت غور سے سن رہے ہیں، تو پھر بات بھی آج زیادہ ہی سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ کیا لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، ذرا کان لگا کر سن لو۔ کیا اللہ کے سوا جن جن کو تم پکارتے رہے ہو، یعنی اب نہیں پکارتے، پہلے اگر کبھی پکارتے تھے، تو وہ تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، گو سارے کے سارے ہی جمع ہو جائیں، بلکہ اگر مکھی ان سے کوئی چیز لے کر بھاگ جائے تو یہ تو اس سے وہ چھین بھی نہیں سکتے۔ بڑا بزدل ہے طلب کرنے والا، اور بڑا بزدل ہے وہ جس سے طلب کیا جا رہا ہے۔ کون شرک کرتا ہے؟ کون بزرگوں کے پاس قبروں پہ جاتا ہے؟ جس نے اللہ کی قدر نہیں کی۔ تو ما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کے مرتبے کے مطابق اس کی قدر جانی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑے ہی زور اور قوت والا اور غالب اور زبردست ہے۔ فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے پیغام پہنچانے والوں کو اللہ چن لیتا ہے، بے شک اللہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اب امت مسلمہ کو کہا، کان کھول کر سنو، تم چنے ہوئے لوگ ہو، یو آر سلیکٹڈ، آپ کا سلیکشن ہو گیا۔ کیسے؟ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وفعلوا الخیر وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، رکوع سجدہ کرتے رہو اور اپنے پروردگار کی عبادت میں لگے رہو اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی یہ کام کریں گے تو کیا ہوگا؟ اگلا کام آسان ہوگا، اور وہ کیا؟ وجاہد فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کی راہ میں ویسا ہی جہاد کرو جیسی کہ جد و جہد کا حق ہے۔ اس نے تم کو چن لیا اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ دین اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کا قائم رکھو، اس اللہ نے تمہارا نام، بولیے کیا رکھا اللہ نے ہمارا نام؟ پھر بتائیے، تو ہم سب کیا ہیں؟ مسلمان۔ اللہ ہمیں کسی دوسرے نام کی توفیق نہ دے۔ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس قرآن سے پہلے اور اس میں بھی، تاکہ پیغمبر تم پر گواہ ہو جائے اور تم تمام لوگوں کے گواہ بن جاؤ۔ پس تمہیں چاہیے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط تھام لو، وہی تمہارا ولی اور مالک ہے۔ بس کیا ہی اچھا مالک ہے اور کتنا بہتر مددگار ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت 78 میں دین کی آسانی کی بات ہوئی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا دین میں آسانی پیدا کرو۔ ماس اور ابو موسیٰ کو جب یمن کا امیر بنا کر بھیجا تو آپ نے فرمایا بشرو ولا تنفرو، خوشخبری سنایا کرو، نفرت نہ دلایا کرو، یسرو ولا تعسرو، آسانی کرنا سختی نہ کرنا۔ یہ بخاری کی روایت ہے 3038۔ تو ان آخری آیتوں سے کیا سیکھا؟ باطل معبودوں کو نہیں پکارنا، اپنے اعمال کا جائزہ لینا۔ دنیا میں ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، میں نے بھی خود کو اللہ کا محتاج سمجھنا ہے۔ اللہ کی راہ میں جان اور مال سے جہاد کرنا ہے، ملت ابراہیمی پر قائم رہنا ہے۔ خود سے پوچھنا ہے، کیا میں اللہ کو مضبوط تھام چکی ہوں؟ کیا مجھے یقین ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے کام کے لیے چن لیا ہے؟ کس کس کو یقین ہے؟ اللہ آپ سب کو چن لے، اور جن کو چنا ہوئے ان کو کبھی نہ رکھے۔ تو یہ تھا پارا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ آج کے اس بارے میں ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس پہ غور و فکر کی توفیق دے، عمل کی توفیق دے۔ اور یہ آخری آیت جو ہے، یہ انشاءاللہ کل ہوگی، یہی آیت تدبر بھی ہے۔ اور آج کی دعاؤں میں سے دعائیں تو انبیاء کرام کی بہت سی ہیں۔ حدیث سن لیجئے کہ جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا، اللہ تعالیٰ اس سے بیزار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کے در سے ہٹا کر صرف اپنے در کا محتاج کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔